وإدراكه في المرسلين وإدراكه في الذين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی آج موجودہ سال کی 13ویں تقریر جو مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 92 ہے، 13 رجب کی اس شب کو واقع ہو گئی. سننے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والے کے لیے بھی، بہرحال ذمہ داری یہی قرار پائے کہ کم سے کم کچھ دیر تک آج کی رات کا حق ادا کرتے ہوئے سیرت رسول کے موضوع کو آگے بڑھایا جائے. لیکن بعض وجوہات کی بنا پر میں اس ترکیب کو بدلنے پر مجبور ہوں. یعنی ابتدائی بیان کو گزشتہ تقریر سے مسلسل ہوگا اور اس کے بعد آج کی اس رات کا جو شبی 13 رجب اور 29 جنوری کی یہ رات، اس کا تذکرہ آخر میں ہو جائے گا. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کہیں سننے والے کی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں آج کی رات کی عظمت و فضیلت و اہمیت کو بھول گیا یا معاذ اللہ جان بوجھ کے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. ویسے بھی جو لوگ میری تقاریر سننے کے حاضر ہیں انہیں معلوم ہے کہ ولادت و شہادت کی محافل و مجالس میں بھی ذکر تو امامتی کا ہوتا ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ جو ہماری قوم کا ایک عام مزاج بن چکا. اور آج کی اس رات میں بھی بہرحال اس رات کا حق ادا کرتے ہوئے تذکرہ تو اسی انداز کا ہوگا جو خود معصوم ہی کو زیادہ پسند ہے. لیکن اس سے پہلے گزشتہ تقریر کو مکمل کر دیا جائے. گزشتہ تقریر میں بھی بعض ایسی وضاحت ہو گئی کہ موضوع ذرا سا ترتیب کے خلاف ہو گیا، اور جو اب تک 92 یا 91 تقاریر میں ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ واقعات کو آپس میں ملایا نہ جائے بلکہ ایک واقعہ مکمل ہو تو دوسرا واقعہ شروع ہو، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر دو واقعات ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، تو آج ابتدا میں پہلے تو اس کی وضاحت کر دی جائے کہ اصل واقعہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ دین اسلام کے بارے میں ذہنوں سے اس غلط فہمی کو نکالا جائے. اسلام کسی محدود دین کا نام ہے، عیسائیت کی طرح سے ہفتے میں ایک دن چرچ چلے جائیے، یا ہندوؤں کی طرح سے صبح گھنٹہ دو گھنٹہ اشنان کر لیجیے اور باقی سارا دن آپ آزاد ہیں جس طرح چاہے زندگی گزارے. اسلام میں اس کی فتن گنجائش نہیں. پہلے دن ہی تو اسلام نے اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو. اور یہ اعلان بھی صرف اسلام ہی کر سکتا، اور تو کوئی مذہب یہ اعلان کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اسلام جب یہ کہہ رہا ہے کہ مکمل طریقے سے مجھ میں آ جاؤ، تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انجام اکملت لکم دینکم، دین کی رسا اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے کہ جو کامل، اور آدم سے لے کے قیامت تک کسی بھی دور کا انسان ہو، کسی بھی علاقے کا انسان، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام کی جانب سے کوئی نہ کوئی ہدایت نہ ملی. اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ پیش آ گیا کہ ہر معاشرے کے اپنے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں جو زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ ایک کر کے یہ کہہ دیا جائے جو ہے تو عجیب بات، لیکن کہا جا سکتا کہ لوگوں نماز اور روزے کا پابند بنانا پھر بھی آسان ہوتا، لیکن رسم و رواج کو بدلنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا. اس لیے وہ نماز اور روزے کا مسئلہ تو صرف اتنا کہ جو آدمی نماز اور روزہ نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جو میں اکثر اپنے دروس سے بھی دیتا ہوں، جس سے خالی زمین پڑی ہے اس کے اوپر مکان بنانا. لیکن رسم و رواج کا مسئلہ یہ کہ پہلے سے کچھ رسم و رواج معاشرے میں چلے آ رہے ہیں, انہیں ہٹا کے اسلام کے رسم و رواج لانا پڑے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زمین سے پہلے سے ناجائز قبضہ اور وہاں پہ آپ کوئی بلڈنگ یا عمارت کھڑی کرنے جا رہے ہیں, یہ زیادہ مشکل کام کہ پہلے تو اس پرانی عمارت کو توڑنا پڑے اور وہ جو قبضہ ہے اس قبضے کو خالی کرانا پڑے, اس کے بعد پھر آپ کو نئی عمارت بنانا. تو نماز اور روزے کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کافی زحمت ہوتی, لوگ عبادت کرنے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ سیرت رسول بھی دیکھ لیں تب بھی آپ کو یہ ملے گا کہ پیغمبر نے لوگوں کو نماز روزہ اور دیگر عبادات چھپکائیں. وہ اتنا مشکل مرحلہ نہ ہوا, زیادہ مشکل مرحلہ یہ ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول کو معاشرے کے رسم و رواج کو توڑنا پڑا. اس کے لیے بہترین مثال وہی واقعہ جو ہم سیرت رسول تاریخ کی ترتیب کے اعتماد سے آ رہا, یعنی جناب زینب بنت جحش کا واقعہ. پیغمبر اسلام نے جب کہا کہ نمازیں پڑھو تو کوئی بڑا ہنگامہ ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا. جب پیغمبر نے کہا کہ روزے رکھو اس مسئلے میں کوئی ہنگامہ تاریخ میں نظر نہیں آتا. پیغمبر نے کہا کہ جہاد کرو اس میں بھی ہمیں کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا. پیغمبر نے کہا کہ زکات کو خمس دو, کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا. لیکن پیغمبر نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے معاشروں کے رسم و رواج غلط, تمہارے معاشروں کے رسم و رواج خلاف شریعت, اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو بدلو, تو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ سورہ احزاب کی مسلسل چھ آیات ہیں. نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام کی تائید میں آئے بلکہ ساتھ ساتھ ان آیتوں میں کچھ جملے بھی ایسے آ گئے کہ ہم اور آپ کو گھبرا جائیں کہ ارے قرآن یہ رسول کے بارے میں کہہ رہا, لیکن واقعہ مسئلہ اتنا ہی بڑا تھا کہ قرآن کو دینا پڑا جے رسول و تقشن نام. تو اس حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے ڈر رہے وشاہ احب کون بخشا, جبکہ اگر ڈرنا تو اللہ سے ڈرو, اس لیے کہ اللہ ڈرنے کے بارے میں زیادہ سزاوار, اس سے ڈرا جائے. لوگوں سے کیا ڈرنا, معاشرے سے کیا ڈرنا, عوام سے کیا ڈرنا. لیکن آیت قرآن بھی یہ بتا رہی یہ رسم و رواج کو توڑنے کا مسئلہ اتنا بڑا کہ پیغمبر اسلام کی نماز اور روزے کی طرف ایک منٹ میں اعلان نہیں کر رہے بلکہ انتظار کر رہے, جس سے قرآن نے یہ کہا کہ ایسا لگ رہا جائے حبیب جیسے تم لوگوں سے ڈر رہے. بہرحال یہ ڈرنا وہ ڈرنا نہیں جو ہمارے اور آپ کے دل میں ہوتا کہ اگر ہم نے فلاں کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں. یہ ڈرنا ان معنوں میں کہ ایسا نہ ہو کہ اچھے والے جو لوگ اسلام کے راستے میں آ گئے وہ ان احکامات کو سن کے یہ سمجھے کہ یہ اسلام معاذ اللہ کوئی غلط مذہب پیغمبر تبلیغ کی وجہ سے ڈر رہے کہ کہیں اس کے اثرات الٹے نہ پڑے. لیکن دیکھیے تو صحیح کہ مسئلہ ہے کتنا مشکل کہ نماز اور روزے اور دیگر عبادتوں پیغمبر کے دل میں ایسا کوئی خیال پیدا نہ ہوا, لیکن رسم و رواج کی جہاں بات آ گئی پیغمبر کے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہو گیا. اور وجہ کیا ہے, بس اس سرسری کا وہ پرانی تبلیغ کا خلاصہ پیش کر دیا جائے کہ پیغمبر اسلام اپنی بہن کی شادی اپنی اولاد سے کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ذہنوں میں سے یہ خیال نکالا جائے کہ اسلام میں نسب, خاندان, قبیلے, قوم, زبان یا دولت کی بنا پر کوئی بڑائی چھوٹائی غلط, یہ سارے معیار غلط. اسلام کی نگاہ خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والی پیغمبر اسلام کی سبھی چھوٹی ذات بہن اور ایک غلام ہے, دونوں کا مقام بالکل برابر. اس لیے اللہ کا رسول یہ قدم اٹھا رہا. جناب زینب بنت جحش ہر خاندان بنی ہاشم کی خاتون, مگر عرب کے ماحول اور معاشرے کو دیکھے ہوئے وہ گھبرا رہی کہ اگر میں نے یہ شادی کر دی تو میری اپنی سہیلیوں اور عام معاشرے کے اندر کہیں توہین و بے عزتی نہ ہو جائے. چنانچہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے انکار کر دیا. قرآن نے اعلان کیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. خبردار کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اگر اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد وہ اپنا اختیار چلا کہ میرا تو یہ دل چاہتا اور ان نہیں. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, اللہ اپنے حکم کے آگے کسی مومن اور مومنہ کو کوئی اختیار نہیں دیا. اکثر رسم و رواج میں یہی ہوتا
کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا چلا رہا، ہم نے تو آج تک یہی دیکھا، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیشہ یہی کیا، ہم نے تو یہ بات آج تک یہی سنی، اور آج جواب دے رہا ہے کسی جملے کو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن اور مومنہ کوئی حق نہیں، اذا فضل اللہ ورسولہ، جب اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دے نامراد کسی بھی مسئلے پہ، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارا تو یہ طریقہ نہیں، ہمارے یہاں تو آج تک ایسا نہیں ہوا، ہمارے خاندانوں میں تو یہ رواج نہیں، اور ان یہ حق نہیں. یہ پہلا اعلان تو قرآن نے کیا. اب اس اعلان کے آنے کے بعد جناب زینب بنت جحش فوراً اس شادی پہ تیار ہو گئی، شادی ہو گئی، یہاں تک گزشتہ کپڑے کے بعد پہنچے تھے. لیکن مہاراج اسی بھی وجہ شوہر اور بیوی کے درمیان وہ تعلقات پیدا نہ ہو سکے، وہ محبت، وہ خلوص، کہ جو ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی کے لیے ضروری. شادی پر بوجھ نہیں، زبردستی گاڑی کو بھیجا جائے شادی تو، جیسا کہ میں اکثر شادی کے موقع کی تقاریر میں عرض کیا کرتا ہوں، شادی تو اللہ کی ایک رحمت، کہ خدا نے کہا کہ ہم نے پیدا ہی اس رشتے کو اس لیے کیا کہ تسکنو بھی نہیں ہے، تاکہ گھروں میں سکون آ جائے. وہ جہالا محنت کو موتتا ہوں وہ رحمت، اور آپس میں موتت یعنی محبت اور رحمت پیدا ہو. اب اس گھرانے میں ایسا نہ ہو سکا، شادی ہو گئی اور پیغمبر اسلام کے حکم سے ہو، لیکن شوہر اور بیوی ان بن رہتی، اختلافات رہتے، جھگڑے رہتے. یہاں تک وہ وقت آ گیا کہ شوہر گھبرا گیا اور پیغمبر کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، وہی زید جن کی ساری زندگی رسول کے پاس گزری، اللہ کے رسول میں اب اس رشتے کو توڑنا چاہ رہا ہوں. اور قرآن نے فوراً کہا کہ ابھی یاد کرو وہ وقت، وہی سکون الزی ان امن نہ ہو الح و ان امتا الح، یاد کرو وہ وقت جب تم اس آدمی سے جسے اللہ نے بھی نعمت دی غلام تھا، پیغمبر اسلام کے خاندان میں اس کی شادی ہو، اللہ نے بھی نعمت دی وہ ہم کا حل ہے اور تم نے بھی اس پر نعمت کو نازل کیا، یاد کرو ہوگا کہ تم اس سے کہہ رہے ہیں ہم سکھ سوج، خبردار اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا، اپنی بیوی کو روک کے رکھو، تمہیں لاؤ اور اللہ سے ڈرو. پیغمبر اسلام مشورہ دے رہے ہیں، پیغمبر اسلام اپنی طرف سے حکم دے رہے ہیں، جناب زید واپس چلے گئے. مگر بہار اختلافات روز بروز بڑھتے گئے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، عیسائیت میں طلاق ہو ہی نہیں سکتی، وہاں جب شادی ہوتی تو چرچ میں جو پادری شوہر اور بیوی کے رشتے میں منسلک کرتا تو وہ یہی ہے کہ آپ مرتے دم تک ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ہندو مذہب جہاں پہ اصول یہی کہ جس گھر عورت کی ڈولی آئی وہاں صرف اس کا ڈولا ہی جائے گا، یعنی اس کا جنازہ. لیکن اسلام ان خلاف میں فطرت پابندیوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں اب دیکھیے پرانے مذاہب میں اتنی سختی کہ مر بھی جاؤ مذاہب سہتے سہتے تو اوف نہیں کر سکتے ہو یا کر سکتے، اور جہاں شادی ہوئی ہے اور بھی وہیں کر. اور ایک آج کا مسئلہ مغربی دنیا شوہر کو خراکر زیادہ آتے ہیں تو بیوی کو حق ہے کہ وہ طلاق لے سکتی، یا بیوی کھانے میں اگر نمک تیز کر دے تو شوہر کو حق ہے کہ اسے گھسال کے نکال سکتا. نہ اسلام اتنی سختی، نہ اسلام شوہر اور بیوی کے رشتے کو اتنا کھیل جیسا بنانا چاہتا. اور اسلام میں جو حکم ہے وہ جناب زینب کے واقعے کی آیت سے ظاہر ہو گئے، کہ پہلے ہی کہا ہے، پہلے مصالحت ہے، پہلے کمپرومائز ہے، پہلے قرآن میں یہ کہہ رہا کہ ہم سے کلائی کا سوجن اپنی بیوی کو رکھو اپنے پاس، وہ تمہیں نہ اللہ سے ڈرو کہ کیا مدد کر رہے ہو تو طلاق دے رہے ہو. لیکن یہ مرحلہ بیچ کا مصالحت کا مرحلہ. لیکن جب اختلاف اتنے بڑھ جائے کہ جس طرح کبھی انسان کو اپنے جسم کا کوئی عزم کاٹ دینا پڑتا، کبھی کبھار جان بچانے کے لیے ٹانگ کاٹ دی جاتی، اسی طرح سے جو نوبت دیا جائے پھر اب اسلام کے طلاق کا دروازہ کھول رہا. لیکن اس طرح سے ذرا سا اختلاف ہوا اور طلاق ہو جناب زید کا واقعہ سیرت رسول کے ساتھ ساتھ ہماری عام زندگی کے لیے بھی بڑی ہے اسلامی ہدایتیں پیش کر رہا. خیر بارہ یہ واقعہ مکمل ہوا. قرآن کہہ رہا جہاں تک بات مکمل ہوئی کہ دونوں شوہر بیوی میں جھگڑے بڑھتے گئے، پیغمبر نے کہا بھی مصالحت کی طرح دونوں سے یہ کہا بھی کہ ایک زندگی گزارو خصوصاً شوہر سے، لیکن شوہر نہیں مانا. اور وہ وقت آ جائے کہ شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اب تو سب برداشت ہی نہیں ہو رہا, اتنا زیادہ ذہنی طور پر آپس مطابقت نہیں ہے, موافقت نہیں ہے, اب دونوں کے ذہن نہیں مل رہے, جب اس سے جس رشتے کو آگے بڑھانا میری طاقت و قدرت سے باہر, جب یہ منزل آئے اسلام نے حکم دے دیا کہ ہاں جب جہاں تک نوبت آن پہنچے تو طلاق نہیں جا سکتی اور طلاق ہو گئی. جناب زینب جو اس سے پہلے کہا ان کی پہلے بھی شادی ہو چکی, یا شوہر شہید ہوئے کسی غزوے میں یا انتقال کیا, یہ دوسری شادی تھی. بہرحال پہلا رشتہ قدرتی وجہ سے ختم ہوا یعنی موت آ کے شوہر کو, دوسرا رشتہ طلاق کے بعد. مگر یہ رشتہ جناب زینب سے زیادہ ناخوشگوار بن گئے. معاشرے کے لوگ, عام لوگ مسلمان ہونے کے باوجود کبھی فطرتیں تو نہیں بدلی, جناب زینب اپنی کمل تو نہیں محسوس کر رہی کہ ایک تو میں حکم خدا کی خاطر غلام سے شادی کر رہی, دوسرا اس کے بعد بھی طلاق جیسی مصیبت کا مجھے سامنا کرنا پڑا. بس جناب زینب سے بھی بہت زیادہ ٹوٹ چکا, حکم خدا کی خاطر میں نے قربانی بھی, لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ الٹا معاشرے میں بدنامی ہوئی. اب یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کا رسول آگے بڑھتا, یہ کیا ہے جناب زینب کی دلجوئی کرنا, ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینا, خصوصاً اس لیے کہ پیغمبر ہی کے کہنے پر انہوں نے یہ رشتہ کیا, اور دوسری جانب آج اللہ کو یہ بتانا کہ معاشرے کی رسم و رواج کتنے جھوٹے اور کتنے غلط ہوتے ہیں. چنانچہ پیغمبر آگے بڑھتے ہیں, اپنا رشتہ خود دیتے ہیں. جب زینب سے شادی ہو رہی تو جناب زینب کے بھائی سندر بھائی نے زیادہ تر معاملات بیٹھ دیے, مگر شادی کے بعد بہت کی لڑائی میں زینب کے بھائی شہید ہو گئے. اب ڈائریکٹ رسول میں اور جناب زینب میں گفتگو ہوئی اور آخر یہ رشتہ طے پا گیا. جناب زینب کی پیغمبر اسلام سے شادی ہو گئی اور وہ کاشان نبوت پیغمبر کی زوجہ اور ہم سب کی ماں بن کے تشریفیں ہیں. جناب زینب کی عمر اس وقت 35 سال, پیغمبر اسلام کی عمر اس وقت 58 سال. جناب زینب کے بارے میں بس یہ آخری جملے ہیں, اس کے بعد جناب زینب کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے. ہاں صرف ایک بات ملتی کہ پیغمبر اسلام کی جن بیویوں کے انتقال پیغمبر کے سامنے ہوا ان کو چھوڑ دیا, پیغمبر کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جن خاتون کا انتقال ہوا ہے پیغمبر کی بیویوں میں یہی جناب زینب. اگر یہ 9 سال بعد ہوا لیکن دوسرے بیویوں کے مقابلے میں, یعنی پیغمبر کی بیواؤں سب سے پہلے جناب زینب ہے جو دنیا سے رخصت ہو پیغمبر کے انتقال کے 9 سال بعد. اور یہ تو بہرحال مومن سجما جانتا کہ سب سے آخر میں پیغمبر کی جس زوجہ کا انتقال ہوا وہ جناب ام سلمہ ہے, پیغمبر کی واحد بیوی جو کربلا کے واقعے تک زندہ تھی, کربلا کے واقعے کے بعد بھی 2 سال زندہ رہی. بہرحال جناب ام سلمہ سب سے آخر میں انتقال کرنے والی زوجہ رسول, جناب زینب پیغمبر کے بعد جو بیویاں ان میں سب سے پہلے انتقال کرتی. اگر سے اس سے پہلی بات آ چکی کہ پیغمبر کی 2 بیویاں خود پیغمبر کی زندگی میں انتقال کر گئی, ایک تو خدیجہ طاہرہ ہم سب کی ماں, اور دوسری وہ زینب جن کا نام تھا ام المساکین, سچے اور خیرات کی کثرت کی بنا پر. خیر میں تیسرے سال جناب زینب کی تیسری شادی پیغمبر اسلام سے ہوئی, اب یہ ام المومنین بن گئی. پیغمبر کی بیویوں کے لیے تو ویسے ہی قرآن نے حکم دے دیا کہ وہ پیغمبر کے بعد کوئی اور شادی نہیں کر سکتی, لیکن اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا. جناب زینب کی شادی کے بعد ہی یہ حکم آیا, لیکن وہ واقعہ میں نہیں بیان کروں گا, اس میں کچھ ایسی اختلافی باتیں آ رہی کہ ممبر سے بیان ہونا مناسب نہیں. خیر اب شادی ہو, مگر شادی کیا ہو, ایک طوفان قیامت وبا ہو گئی عرب کے معاشرے, اس لیے کہ عرب سگے بیٹے اور خوب بولے بیٹے کا مقام بالکل برابر, بلکہ ابتدائی زمانے میں تو خوب بولا بیٹا سگے بیٹے سے زیادہ حیثیت رکھتا. وہ جو عرب میں کفر کے زمانے کے طریقہ کار تھا جو اب تک پاکستان میں اور انڈیا میں چلا رہا, کہ سگے بیٹے کو انسان چاہے تو اپنی جائیداد سے محروم کر لے اور منہ بولے بیٹے کو سب کچھ عطا کر دے. پیغمبر اسلام بڑی مشکل سے اس رواج کو ختم کیا, لیکن وہ تو جائیداد کے سلسلے میں رواج ختم ہوا, لیکن ابھی تک خیال تو ذہنوں میں یہ چلو جائیداد کو چھوڑو، باقی چیزوں میں منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کے برابر سمجھا جاتا. ادھر پیغمبر السلام جناب زینب کی متعلقہ زینب سے شادی لوگوں نے رشتہ خود جوڑا، یہ زینب رسول کے بیٹے کہلاتے ہیں. تو جب زینب کی بیوی وہ پیغمبر کی بہو ہوگی ماشاء اللہ، منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سگے بیٹے کی بیوی کے معنی سمجھا گیا اور قیامت طوفان کھڑا ہو گیا. جس طرف چاہیے جہاں جائیے یہی بات دیکھو اللہ کا رسول اپنے آپ کو ماشاء اللہ یہ ان کے جملے ماشاء اللہ وہ لوگ کہہ رہے کہ دیکھو اللہ کا رسول اپنے آپ کو رسول بھی کہتا اور اس عمر میں جا اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں، غضب ہو گیا قیامت آ گئی. ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس رشتے کے آس پاس ہی کہیں پر عبداللہ ابن عمر جو رئیس المنافقین وہ پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے آپ انتہا سے زیادہ سلیح کروا چکا اپنی غلطی سے، اس کے بیٹے تک نے اپنی بات کو پکڑ لیا. تو اب منافقین تو ویسے ہی اسلام کے خلاف، مطلب جب یہ شادی ہوئی اس وقت وہ کچھ زیادہ ہی چلے بیٹھے. اسی دوران جناب عائشہ کو واقعہ بھی پیش آئے، تین چار افراد کو تہمت لگانے کی سزا میں ملے. اب یہ سارا ماحول ایسا اس خطرناک ترین ماحول، جب پہلے سے ماحول کسی کے خلاف ہو رہا تو اس وقت انسان ذرا احتیاط کرتا، یہی احتیاط رسول کر رہے جس کو قرآن نے کہا کہ نہیں لوگوں سے مت ڈرو اس سے ڈرو. اچھا اب پیغمبر اسلام شادی کر شادی کر کی تو آواز کے خلاف رسم کے خلاف. میں بہت چھوٹی سی بات پیش کر لوں، اصل میں یہ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ نہیں، لیکن چھوٹی سی بات، پیغمبر اسلام کی یہ ساتویں شادی ہے اور 58 سال کی عمر میں یہ شادی ہو رہی ہے. شادی بھی ہو رہی ہے ان خاتون سے جو اگر کے پیغمبر کی بھومی ذات بہن تھی، لیکن اب یہ رشتہ زیادہ قریبی ہو گیا کہ وہ رسول کی بہو قرار پائی. بہو ہے نہیں، منہ بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن معاشرے نے تو بنا رکھی ہے اہمیت. یہ شادی ہو اور مدینے میں طوفان ہوا. لیکن میں عام بات کروں، ہمارا ماحول اگر ایک بالکل ٹھیک ٹھاک شادی بھی ہو لیکن ذرا رسم و نواز سے ہٹ کر کتنی مخالفت کرتا. اب مثلا تقریروں میں سن لی اسلام کے فضائل جب بیان ہوتے اور مجموعہ بھی آنکھیں بند کر جھومتا، ان فضائل میں یہ آتا کہ اسلام کو مذہب جو یہ کہتا ہے کہ خالی نماز روزہ ٹھیک نہیں بلکہ ساتھ میں خاندانی تعلقات، شادی بیاہ، اولاد کی تربیت، یہ سب ٹھیک کا حصہ. لیکن آنکھیں بند کر کے لوگ جھومتے ہیں اسلام کے فضائل سن کر کہ عیسائیت کی روحانیت ہے، اسلام کی روحانیت نہیں، اور اسلام حرام قرار دیا ہے بغیر شادی کی زندگی گزارنا جو اس سے کوئی گناہ ہو رہا. اور اگر انسان اپنے آپ پہ کنٹرول بھی کرے تب بھی اسلام نے اس کو حماقت قرار دیا. یہ کوئی تبسط نہیں ہے، یہ کوئی تقوا نہیں ہے، یہ کوئی بڑا ہی نہیں کہ جی پھولا بات میں ساری زندگی شادی نہیں کی. یہ پھولا مومنہ ہے، اتنی مومنہ اور متقی پرہیزگار کہ اس نے شادی نہیں کی. یہ اسلام کے پتن خلاف، یہ اسلام کی روح کے خلاف میں ہر آدمی کرتا. لیکن اتنا سننے کے بعد میں اسلام شادی کے یا عورت کے یا ازدواجی تعلقات کے خلاف نہیں، اتنا سب سننے کے بعد بھی کہ پیغمبر نے کہا مخالفت کیسی، اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا، اس پہ میں تمہیں اجر و ثواب دے رہا ہوں. شادی کے اوپر بھی خالی نماز اور روزہ ہی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے. اس کے باوجود ہم حیات تک اپنے لفظ و نواز اگر اطلاع مل جائے کہ کسی شخص نے دو شادیاں کی، اتنا عجیب سا لگتا ہے لوگوں کو جیسے کسی کے سر سے مقصد سنگ اگایا. حیرت کے ساتھ ایک اچھا انسان کی دو شادیاں اور دو کے بعد اگر تین کی اطلاع مل جائے تو تمہارا عجیب کیفیت ہو جاتی ہے انسان. اور عجیب بات کیا، عجیب بات یہ ہے کہ عام لوگوں میں ہم پھر بھی برداشت کر لیں کہ فلاں صاحب کی دو بیویاں ہیں، فلاں کی تین بیویاں ہیں اور فلاں کی چار بیویاں. اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہمارے خیال میں مقدس ہونا چاہیے کہ خطیب ذاکر نکالے نکلائے بھی امام پتا چلا کہ فلاں علی نے چار چار شادیاں کی، اب تو لوگ اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اتنے مقدس تو نیک بنتے ہیں ایسے عالم بھی کچھ کرے گا کہ صاحب امام شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہے، شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہے، اس عمر میں آ کے شادیاں کرنے کی کیا ضرورت. اس کا مطلب کیا کہ باوجود اسلام کی اتنی تاکید کہ خبردار فقط نماز اور روزے جو ہے تو اہم ترین عبادت، لیکن فقط اسی کو دین نہ سمجھو. اسلام کی عیسائیت کی طرح روحانیت نہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر سے نکل کے جنگل میں گئے عبادت خانہ بنا کے 200 سال رہے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں. آدمی کا وہی تصور ہے کہ ہندوانہ معاشرے سے آیا. جس طرح ہندوانہ معاشرے ایک سے زیادہ شادی ممنوع, جس طرح عیسائیت جو قدیم عیسائیت ایک سے زیادہ شادی ممنوع, وہی تصور اب تک ہمارے ذہنوں میں. یہ کہاں سے لوگ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی دو شادیاں کرتا تو یہ تقدس کے خلاف. عام آدمی بھی کر لے تو لوگ اعتراض کرتے, گزارے کہ کوئی عالم کر لے تو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور جتنی شادیاں بڑھتی جاتی اتنا ہی لوگ اس کو مزید گناہگار سمجھنے لگتے, اتنا ہی لوگ اس سے دوری اختیار کرنے لگتے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک ہم نے روح اسلام کو نہیں سمجھا, وہی پرانے خیالات ان کو اور ہندو اور عیسائی مذہب کو ملا کے کھچڑی بنا کے اسلام کے نام سے ہم نے پیش کی. پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ مسائل پیش آئے تھے, پیغمبر نے اپنے آپ کو پیش کیا. خبردار, یہ خیال نہ کرنا کہ شادی کیا تو رشتہ اللہ سے تمہیں سارا بھی دور کر دے گا. ایک زمانے میں سب سے بڑی تہمت یہ لگائی جاتی تھی عورت پر کہ عورت کے قریب نہ جانا اللہ سے دور ہو جاؤ. پیغمبر نے کہا خبردار, یہ خیال دل میں نہ, اگر اللہ کو یہ رشتہ ذرہ برابر بھی نہ پسند ہوتا تو سب سے پہلے میں سے درد کرتا, کیونکہ میں نے آج تک کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اللہ کو ناپسند. اس کے باوجود پیغمبر اتنی شادیاں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناپسند نہیں. ہم نے اگر ایک شادی کے بعد کی شادیوں کو ناپسندیدہ سمجھا تو وہی خرابی جس کو پیغمبر اپنے زمانے میں دور کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں وہ دوسری بات کہ جو شرائط ہے ایک سے زیادہ شادی کی وہ تو پوری ہو جانا چاہیے, لیکن وہ شرائط اگر پوری نہیں ہو رہی تو مثلاً وہ عورت بولے گی جس سے دوسری شادی ہوئی, وہ کچھ نہیں بولتی ہے, اب آپ بولنے لگتے ہیں سب کے سب ایک مرتبہ اس کے حمایتیں بن جاتے ہیں. یہ دیکھے بنا کہ اس سے کوئی ظلم بھی ہوا یا نہیں ہوا, بولا کہ دو شادیاں ہو گئی. جیسا میں نے کہا کہ اگر اس کا دین سے کوئی تعلق ہو, وہ دین کا نمائندہ ہے کسی اعتبار سے, تب تو سب کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی خرابی وہ تھی کہ جس کو پیغمبر اسلام کو فیس کرنا پڑا. مدینہ میں شور بابا ہو گیا, پیغمبر نے اپنی بہو سے شادی کر لی. پیغمبر یہ شادی نہیں کرنا چاہتے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ رسول لوگوں سے ڈر رہے تھے, خدا نے کہا کہ نہیں تمہیں یہ شادی کرنا. اور پھر سورہ احقاف کی ہم تیسری آیت نے بالکل مسئلہ واضح کر دیا. اب اس کے بعد ارشاد ہوا جب یہ ہنگامہ بہت دفعہ ہو گئے, طوفان شور قیامت ہر کونے میں ہر گوشے میں ہر گھر میں ہر جگہ میں ہر دوستوں کی ملاقات پیغمبر کی یہ شادی سے پہلے. جہاں جاؤ مدینے میں ایک ہی ٹاپک, جہاں جاؤ مدینے ایک ہی موضوع. خصوصاً یہ کہ خواتین جس قسم کے موضوعات میں زیادہ دلچسپی رکھتی, آخر قرآن کو اعلان کرنا پڑا. کیا حدیث یہ قرآن کے ذریعے, قرآن پیغمبر کے ذریعے اعلان کر رہا. فلما فضا زید وطن منہا, وہ وقت یاد کرو جب زید نے اپنی بیوی پکڑا دی. یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے, پھر سن لیجیے ایک مرتبہ. یہ پورے قرآن پیغمبر کے زمانے کی ایک ہی شخصیت کا نام آیا اصحاب رسول میں سے. ابو لہب کا نام آیا دشمن رسالت میں, مگر پیغمبر اور ان کے ماننے والوں میں, پیغمبر کے ماننے والوں میں پورے قرآن میں صرف ایک آدمی کا نام آیا, وہ یہی زید. اور یہی آیت ہے جس میں نام آیا اور کوئی آیت نہیں. فلما فضا زید وطرن میں, جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے, جب زید کے خیال سے مقصد نکاح پورا ہو گیا, زوج ناکاہا, تو اے رسول ہم نے کہا تمہاری شادی اس عورت سے. نا کے معنی عربی میں ہے ہم, کا کے معنی ہے تم السلام علیکم, اور ہاں کے معنی ہے وہ سلام اللہ علیہ ان پر. یہ تینوں لفظ ہدایت میں جمع ہو گئے. زوج نا ہم نے شادی, کا تمہاری شادی, ہاں ان خاتون کے ساتھ. زوج نا کا یہ شادی ہم نے کی, اور چونکہ اے لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم, تاکہ شادی رسول کی ہو رہی قرآن اعلان مومن کے لیے کر رہا, تاکہ صاحبان ایمان کے لیے لا یکون علی المؤمنین حرج, مومنین اکرام کو آئندہ کوئی زحمت و حرج نہ ہو. فی ازواج ادعیائہم, منہ بولے رشتے داروں سے شادی کرنے میں. یہ منہ بولی بہن, منہ بولا بھائی, وہ منہ بولی بیٹی, وہ منہ بولی بہو. قرآن کہہ رہا تاکہ یہ جو رشتے, صرف رسول کی بات نہیں, یہ رسول ہم نے تمہاری شادی کی, تاکہ زینب کے دل کو تسلی پہنچنے کی, تاکہ یہ شادی صرف اس لیے ہوئی تاکہ صاحبان ایمان کے لیے قیامت تک چینل ختم ہو جائے. اور منہ بولے رشتے ٹوٹ کے رہ جائیں آج کے بعد سے, اور لوگوں کو پتا چلے کہ منہ بولے ایسے رشتے بھی ہوں تو بڑے مقدس ہیں. خدا کو بہن بنا لیا, بڑا مقدس رشتہ, خدا کو بیٹی کہہ دیا, بڑا مقدس رشتہ. یہ سارے مقدس رشتے کے بعد قرآن اعلان کر رہا کہ شادی اس لیے ہو تاکہ لا سکون آئے مومنین, مومنین کو آسانی پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد قرآن نے ایک اعلان اور کیا, ماں کان علی نبی من حرج فیما فرض اللہ. اے رسول, جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا کبھی بھی اس میں نبی کو شرمانے کی ضرورت نہیں. جو حلال کر دیا اللہ نے وہ حلال, شرمانے کی, ہچکچانے کی, ہیزیٹیٹ کرنے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں. ماں کال ماں کان علی نبی من حرج, نبی کو زحمت میں نہیں ڈالنا. فیما فرض اللہ, جو اللہ اس کے لیے حلال کر رہا. یہ اعلان ہوا قرآن کا, اب ایک مرتبہ زبان ساکت ہو, اب ایک مرتبہ ہونٹوں میں تالے لگے, اب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ شادی پیغمبر اسلام نے نہیں کی بلکہ خدا کا حکم آیا. اور یہی وجہ کہ تمام علماء اہل سنت کے روایت لکھتے ہیں کہ جب کبھی جناب زینب اور جناب عائشہ کی ملاقات ہوتی, جناب عائشہ سے فخر کے ساتھ ازواج نبی کے سامنے یہ کہا کرتی کہ اللہ نے مجھے صرف خصوصیتیں دی جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی, لیکن جب جناب زینب کی شادی ہو گئی اور وہ بھی ازواج نبی کے گروہ میں شامل ہو گئے, اب جب کبھی حضرت عائشہ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا جناب زینب فوراً کہتی مگر مجھے تو وہ خصوصیت حاصل ہوئی تو تمہیں بھی حاصل نہیں ہوئی کہ میں وہ کہ قرآن نے جس کے بارے میں اعلان کیا کہ خدا نے میری شادی رسول کے ساتھ کی, یہ قرآن کا لفظ آیا. یہ میرا فخر اور تمام علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ جناب عائشہ نے ہمیشہ اس بات کو تسلیم کیا. اور یہی پر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کہ تین نکاح ایسے کہ جو پروردگار عالم نے خود کیے, پہلا نکاح آدم اور حوا کا نکاح, یہ خدا نے خود کیا, تیسرا نکاح علی اور فاطمہ کا نکاح, اور دوسرا نکاح معصوم نے یہی بتایا. معصوم کی زبان کے نکاح کا تذکرہ آیا, رسول اور جناب زینب کا نکاح یہ نفس قرآن آگے کہا, یہ نکاح خدا کر رہا, رسول کا نکاح ہو رہا, زینب کے ساتھ ہو رہا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب ایک مرتبہ یہ مسئلہ ختم ہوا, لیکن ذرا دیکھیے پیغمبر نے اس سے پہلے بھی کتنی شادیاں کی, اس کے بعد بھی پیغمبر نے کئی شادیاں کی, ہر شادی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا, لیکن اتنی سخت آیت کہیں پر بھی نہیں آئی کہ پوری ذمہ داری خود اپنے آپ کے لیے اور رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے. فقط اس لیے کہ معاشرتی طور پر رواج کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا, ہر گھرانے کی جو رواج چلے آ رہے. زینب کے واقعے نے بتایا کہ پیغمبر کے لیے بھی یہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا. خیر, اب یہ واقعہ جب اس منزل کے جا کے مکمل ہوا تو یہاں پر اختتام واقعے میں ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ اسی واقعے کے بارے میں مسلمانوں کے اکثر علماء بڑی لاپرواہی کے ساتھ ایک ایسی حدیث لکھی جو تین ہفتے پہلے بھی بیان ہو چکی, مگر اسی کی بنا پر عیسائیوں کو پیغمبر پر حملہ کرنے کا بہترین ہتھیار عطا کر دیا ہے مسلمانوں نے. تاریخ قبری تک کوئی واقعہ موجود ہے. یہ سارا واقعہ یہ ہنگامہ مدینہ میں کیوں کھڑا ہوا؟ عجیب روایت کہ پیغمبر ایک دن اپنے بیٹے زینب کے گھر گئے اور جناب زینب کے بات بدل رہی, ماذا اللہ ثم ماذا اللہ پیغمبر کی نکاح پڑتی, سبحان اللہ کہہ کے واپس آتی. آتے زید گھر میں آئے تو زینب نے بتایا رسول اس طرح آئے تھے, یہ کہہ کے گئے. زید سمجھ گیا کہ رسول بہرحال جناب زینب کے لیے پسندیدگی پیدا ہو گئی, پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تاکہ پیغمبر کی جناب زینب سے شادی ہو سکے. ذرا خود ہی سوچے کہ واقعی کہ یہ جو بھی انداز, اور میں نے بہت سمجھ سمجھ کے کہا ورنہ جملے میں اس سے بھی زیادہ شان رسالت کے خلاف مسلمانوں کی تاریخوں میں موجود. جب یہ واقعہ دشمنان اسلام کے سامنے پیش کیا جائے, دشمنان اسلام کیسے کیسے اس واقعے کو غلط استعمال نہیں کریں گے, پیغمبر پر ہزاروں کو مکڑی لگائی گئی. مگر سب سے بڑی بات دو ہی باتیں, یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کی کیسے یوروپ اور امریکہ پہنچ جاتے, وہاں پہ تو یہ اعتراض ہر مسلمان کے سامنے پیش کیے جاتے. وہ دو بات, پہلی بات تو یہ کہ خود قرآن اس میں کیا کہہ رہا, اگر آپ مسلمان اور رفیق کی بات مان کہ پیغمبر کی خواہش تھی زینب سے شادی کرنے کی, اس لیے جناب کے زید نے اپنی بیوی کو طلاق, تو خدا یہ کیوں کہہ رہا کہ زوج ناکاح, یہ شادی تم نے نہیں کی, یہ شادی ہم نے کی. خاص یہ لفظ آ رہا تو یہ بتا رہا کہ پیغمبر شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, خدا نے یہ شادی کروائی. یہ لفظی قرآن کا یہ لفظی مسئلے کو واضح کر رہا کہ یہ تمام تاریخ ہے قرآن کی اس لفظ سے ٹکرا رہی. اور دوسری بات یہ کہ جس نے بھی یہ روایت پر آئی اس کو ذرا اتنا تو سوچنا چاہیے کہ جناب زینب کون؟ جناب زینب پیغمبر کے گھرانے کی خاتون ہے، پیغمبر کی سبھی بھوکی ذات ہے، اور جب تک یہ شادی ہوئی اب تک اسلام میں پردے کا حکم ہی نہیں آیا۔ پیغمبر کی عمر 58 سال، زینب کی عمر 35 سال، یعنی پیغمبر 23 سال کے تھے تب تو زینب پیدا ہو، اور اس کے بعد 33 سال تک پیغمبر کے سامنے رہے۔ یہ جو روایت بنائی گئی اسے ایسی عورت کے بارے میں ہوگی کہ پیغمبر نے آج تک ان کو نہیں دیکھا ہوگا، مدینے میں کوئی نئی نئی مسلمان خاتون آتی تو شاید پھر بھی جھوٹ ذرا چل جاتا۔ مطلب جناب زینب کا تذکرہ جو پیغمبر کے گھر میں رہتی، جو کہ ہفتے میں محلہ بنی ہاشم ایک بڑی سی چار دیواری میں سب الگ 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 مکان بنے ہوئے، وہ یا سہل سب کو مشترک، یہ نقشہ کا مطلب پیغمبر کے سامنے جن کی ولادت ہوئی، پیغمبر کے سامنے جنہوں نے ہوش سنبھالا، پیغمبر کے سامنے جن کی جوانی گزری، کیا اس سے پہلے پیغمبر نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں تھا؟ کہ پہلے تو رسول انہی خاتون کا رشتہ سہج سے اتنے اصرار کے ساتھ کرا رہے کہ جب انہوں نے منع کیا، یاد کیجیے دو ہفتے پہلے کی تقریر، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اپنے لیے کہیں تو ہم تو یہ سوچے بیٹھے کہ آپ اپنا رشتہ لے کے آئے ہوں، جس کے لیے ہم ہر وقت تیار۔ پیغمبر ایسے خان کو 24 گھنٹے پیغمبر اسلام کے خاندان کے خاتون، پیغمبر کے پڑوس میں 24 گھنٹے رہنے والی ہزاروں مرتبہ رسول نے دیکھا، اور اس کے بعد دوسرے سے شادی کرے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی روایت ذرا بھی عقل ہو تب بھی یہ کافی ہے، اور اگر قرآن کے جملے کو سمجھ رہے تب بھی یہ جملہ کافی ہے۔ خیر یہ تو مسئلہ مکمل ہوا، سیرت رسول سے یہ واقعہ، اور اس کے حوالے سے جو سب سے بڑا اعتراض رسالت پہ کیا جاتا، لیکن ضمن کی بات بتا دی جائے کہ اسلام میں بدترین گناہوں میں یہ گناہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت، کسی شادی شدہ عورت کو ورغلا کے اس کے شوہر سے طلاق دلوائے اور اس کے بعد اس کی دوسری شادی کروائے۔ ہمارے معاشرے بعض اوقات کی خرابی بھی بہت زیادہ داخل ہو جاتی ہے، تو حضور المسائل میں بھی آپ کو یہ مسئلہ ملے گا طلاق کے کینڈر میں، آیت اللہ کوئی امام خمینی آگا حکیم آگا پروجر دی سب کی ایک حلق میں نکلا ہوا مسئلہ کہ گناہان کبیرہ میں گناہ یہ بھی کہ شادی شدہ عورت کو ورغلانا تاکہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے اور اس کے بعد اس کی شادی کہیں اور کرائی جائے۔ اگر کہ اگر یہ طلاق مل جائے تو طلاق تو صحیح مانی گئی، مگر یہ بدترین گناہ، بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یہ تو ایک فرضی مسئلہ آ گیا۔ اب آج کی رات کے موضوع پر آنے سے پہلے ضمنی طور پہ دو تین آخری باتیں، اس کے بعد ہم اپنے عنوان میں آ جاتے ہیں۔ اب جناب زینب کی یہ شادی ہو گئی، اس کے بعد پیغمبر اسلام باقاعدہ ولیمے کا اہتمام کیا۔ اچھا ولیمہ اسلام میں ہمیشہ سے رائج تھا، جو بھی طرح کے بعد ولیمہ اسلام سے پہلے سے چلا رہا، پھر پیغمبر اسلام نے بعض مقامات کے ولیمے کو باقی رکھا، باقی سارے ولیمے ختم کر دیے۔ بعد میں سے سب سے پہلا ہی ولیمہ قرار پایا شادی کا ولیمہ، اس کے بعد بیٹی کی ولادت کا ولیمہ، اور اس کے بعد جس دن عقیقہ یا ختنہ ہو اس دن کا ولیمہ۔ تین ولیموں کا تعلق انسان کی شادی کی زندگی سے، چوتھا پھر ولیمہ مکان کا ولیمہ، اور آخری ولیمہ اسلام میں آیا جب حج واجب ہوا تو کہا کہ حج کا ولیمہ۔ تو شادی کا ولیمہ شروع سے چلا آ رہا، مگر جناب زینب کی شادی کا ولیمہ تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہو گیا۔ اس وجہ اس ولیمے کے بعد جب خاص آیت نازل ہوئی جس کا تعلق اصل سے پیغمبر کے زمانے سے ہے، مگر مہاراج یہی آیت بعد میں سبب بن کہ ساری عورتوں کو پردے کا حکم ملا، وہ آیت کی نازل ہوئی کہ جس دن جناب زینب کا ولیمہ تھا، یعنی شادیوں کے پیغمبر نے اگلے دن ولیمے کا اہتمام کیا۔ ابھی تک اسلام میں پردہ داخل نہیں، ذہن میں رکھیے، یہاں تک کہ ازواج رسول بھی پردہ نہیں کرتی، ہے نہیں اسلام میں اب تک پردہ۔ اب جب ولیمہ ہوا اگلے دن، ولیمے کے موقع پہ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ بعض لوگ پیغمبر اسلام ولیمہ کر رہے ہیں، بڑی خوشی سے لوگ پہنچے، اچھا خاصا مجمع گیا، جس جس کو رسول نے بلایا سب لوگ پہنچ گئے۔ اب اس وقت بعض لوگ ایسے جن کے ازواج رسالت سے ایک رشتے داری تھی، بہرحال کے ازواج رسالت کے اکثر رشتے دار مدینے میں، انہوں نے اس دوران کھانا مانگا یا برتن مانگے یا کوئی چیز مانگی، اور وہ ازواج رسالت نے اس کو دے دی، پیغمبر کی کسی بیوی کو لوٹ گیا۔ پیغمبر اسلام کو یہ بات پسند نہ آئی، غیرت رسول کے خلاف مجمع یہاں ہے ولیمہ، اور اس کے اندر میری بیوی کسی شخص کو جیت دے رہی، اگر جب تک یہ عمل حرام نہیں ہوا، کرا تو کامن سینس ہونا چاہیے مسلمان کے پاس، یہ شان رسالت کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ علیمہ ہو گئے تو کھانا پکنے میں شاید کچھ دیر تھی، لوگ پہلے سے آ کے بیٹھ گئے پیغمبر کے گھر، بیٹھے ہیں. اور جب کھانا کھا لیا اس کے بعد سب لوگ تو چلے، تین چار آدمی تھے، کوئی موضوع چھڑ گئے، جو موضوع چھڑ جاتا تو اٹھنے کا حکم جسے رہتا وہیں بیٹھے. اچھا پرانے زمانے کے مکانات چھوٹی سی کوٹری مدینہ منورہ کے اندر جب انسان جاتا تو حیران ہوتا کہ یہ جس کو ضرور کہا گیا ہے تین مکانات سے پورے پورے اتنی سی جگہ میں تین مکان واپس چھوٹے چھوٹے مکان، اور یہ لوگ بیٹھ گئے بس، اب ان کی جب شب ہو رہی، بات چیت ہو رہی، پتا نہیں کون کون سے موضوعات آ رہے، پیغمبر اسلام کو یہ دوسری اذیت پہنچ رہی. اب زبان سے تو نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ میرے گھر، لیکن شرم مسئلہ یہ دعوت کو بلایا جائے، جس کو بلایا گیا وہی جا سکتا، آپ اپنے ساتھ کسی کو پہلی حالی موالی کو نہیں لے جا سکتے، حتیٰ یہ کہ اپنے بیٹوں کو نہیں لے جا سکتے. ہاں اگر آپ کے اور میزبان کے تعلقات ایسے جہاں تو یہ یقین ہے کہ وہ بلکہ راضی کے الٹا خوش ہوگا تو دوسری بات ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ جی کون اس پر اعتراف کرتا یہ غلط. اور دوسری بات یہ کہ جس وقت مالک کے مکان کی خواہش ہو تو اس کا مکان چھوڑ دے، فوراً وہاں سے نکلنا واجب. اور یہ تکلفات اور اخلاقیات اور مروت اسلام کس قسم کے تکلفات کا قائل نہیں، لیکن اب پیغمبر اسلام کیسے کہیں کہ جہاں مجھے دیر ہو رہی، میرا وجہ میرے مکان کو گھیر کے بیٹھ گئے، نہ میں آرام کر سکتا ہوں اس گاڑی میں، کسی رسالت کے کام کے لیے باہر جا سکتا ہوں. میں پیغمبر خاموش رہے. اگر یہ دن اسی سورہ احزاب کی دوسری آیت نازل ہو جس میں یہ تین چار چیزوں کو ایک ساتھ قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے صاحبان ایمان خبردار نبی کے گھر میں داخل ہی نہ ہونا جب تک کہ تمہیں کھانے کی دعوت نہ دی جائے. پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ اگر ابھی کھانے میں تھے تو گھر میں داخل ہو گئے، یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تمہیں پتا ہے کہ دیر جاؤ باہر ٹہلو، مالک کے مکان کو نعمت کے نہ ڈالو. تو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، خبردار نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ وہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت نہ دے، جب کھانا پک گیا ہے آ جاؤ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ چلو اگر داخل ہو گیا کوئی آدمی تو غیر ناظرین بنا ہو، بنا عربی میں برتن کو بھیج دے، نبی کے گھر میں داخل ہو گئے برتنوں کے نکلے نہ جما دینا، کیوں نہیں پکڑا ہے کھانا، آپ سے بہت دیر ہو گئی ہے، کیا بات، کیا پرابلم، تو اس وقت یہی تھا یہاں کے بیٹھ تو گئے کہ وقت کھانا کسی وجہ سے داخل ہو گئے. دیکھیے جو آدمی کھانا کھلا رہا یہ کوئی اس کا فرضہ ہم پر نہیں، یہاں مطالبہ کریں کہ جو ٹائم دیا اس ٹائم پہ کھانا تیار ہو جانا چاہیے، وہ پردے کا مسئلہ ہے. لہٰذا میں نے پردہ لیا ہے آپ اور آپ آ گئے، نماز میں شروع کرنے والا نماز کو روک دو، نماز مزہ ہو رہی ہے تو الگ مسئلہ، لیکن نماز کا وقت وسیع نماز چھوڑ دو، پہلے فرضہ دو چاہے حساب کتاب میں آدھا گھنٹہ نکل جائے پھر نماز پڑھو، مگر ولیمے کا تھا یہ عام دعوت ہے، کوئی فرضہ تو نہیں، یہ کھانا نہیں پک رہا تو اب ایک مرتبہ اچھی میں گولیاں شروع ہو گئی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اسلام اخلاق سکھا رہا، تحقیق سکھا رہا، آداب سکھا رہا، نماز اور روزے کے علاوہ یہ چیزیں بھی زندگی میں، مجھے پتا نہیں کہاں سے گوشت لے آئے کہ کل نہیں رہا ہے، جس ہماری مورچی کو اٹھا کے لے آئے قرآن میرا خبر تھا غیر ناظرین بنا، کتاب خدا جو قیامت تک کے لیے برتنوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، اس لیے بھی یہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ برتنوں کو نہ دیکھنا. اچھا تقریباً تمام علماء نے ترجمہ ہے کہ یہی کیا کہ برتنوں کو نہ دیکھنا کھانے کے انتظار، لیکن بعض علماء نے ترجمے میں حسن اور پیدا کر دیا، کھانے کے انتظار کی علاوہ ان برتنوں کو نہ دیکھنا جن کے پیغمبر اسلام کی بیویوں کے ہاتھ لگے ہوتے، اس کو دھویا ہوگا، اسی میں کھانا پکایا ہوگا، احترام رسالت میں اور پردے کی تاکید میں. آیت کا ترجمہ صرف اتنا ہے کہ خبردار بغیر اجازت جا کے بیٹھو نہیں اور برتنوں پہ نگاہ ڈالو کہ کیا ہو رہا. اب علماء نے بحث ہوئی کہ برتن کو دیکھنے سے کیوں منع کیا، ایک گروہ نے کہا اس لیے تاکہ کھانے کے بارے میں زیادہ جاسوسی نہ کرو اور زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑو، بعض نے کہا کھانے کے علاوہ پردے کی کافی چیز میں آ گئی کہ جس کو نامحرم عورت کا ہاتھ لگا ہے جس برتن کو برتن کو ملا دیکھو، حرام نہیں یہ، حرام نہیں، لیکن ایک احترام عورت کا اور احترام ہر شخص کی پرائیویسی کا اور احترام ہر شخص کے گھر کا. خیر بہرا اور گزا جس کے بعد قرآن کہہ رہا کہ جب کھانا پک جائے فائدہ تو آئے تو آئے، تو پھر جب تمہیں بلایا جائے کہ آ جاؤ چلے جاؤ کھانے کے لیے، یا کامل کھانے کے لیے بلائے جاؤ، جب کھانا ختم کرو بنتا شروع، فوراً نکل جاؤ گھر، فوراً پھر جاؤ اور بکھر جاؤ. شاہ مختار الدین علی حدیث، حدیث اصلی معنی حدیث میں بات چیت، اور بات چیت کے لیے وہی چمکے نہ بیٹھ جانا، میں فوراً باہر نکلنا. یہ مسئلہ تو خیلاشی آپ تو زندگی کے کئی مسئلے مل گئے گا، امام بارگاہوں تک بھی نہیں مسئلہ ہو سکتا، جو فلحال کے مقامات ہال لیے جاتے اس تک بھی یہ مسئلہ ہو سکتا، مگر فی الحال آپ پیغمبر کا واقعہ مکمل ہو جائے. لا مختان فرین علیہ حدیث، خبردار اپنی بات چیت کی وجہ سے جمتے نہ بیٹھ جانا. اس کے بعد قرآن کہہ رہا کہ رسول حیا کرتے، نبی شرما رہے کہ کیسے تم سے یہ بات کرتے. واللہ لا یفقہ، اللہ کو شرم نہیں آتی حق بات کہنے، لیکن شرماتا تو ہے مالک مکان کے، میں کیسے کہوں؟ قرآن نے کہا کہ رسول کو شرم آ رہی ہے تو میں کیسے کہیں کہ چلے جاؤں. مگر جب مسئلہ دین کا مسئلہ، اخلاق کا مسئلہ، آداب کا مسئلہ، اللہ کو کوئی شرم نہیں آ رہی، اللہ کھلا کھلا اس مسئلے کو بیان کر رہا. وحیزا سہل تمہ ہن متاحت، اور خبردار اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز تمہیں مانگنا بس ادو ہن من ورائے حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، آمنے سامنے نہیں. مردے جو چیز کی جو اس سے طلب بھی کرنا، مردے کے پیچھے سے طلب کرو. قلوبکم وقلوبہن، پردے کو برقرار رکھتے ہوئے ان سے بات چیت کرو کہ تمہارے دل کو بھی پاک کر. چل کر کہا کہ آج سے تمہاری ساتھی مانے، مگر قرآن نے کہا ماں ہونا اپنی جگہ، پردے کا حکم اپنی جگہ، پردے کی پابندی جو ماں کی مانے تھے ان میں بھی پردے کی پابندی کرنا تاکہ تمہارا دل پاک رہے. سالے کا اثر، سبزے اثر، باہر اثر، باہر مانے پاک، اثر مانے سب سے پاک، تاکہ تمہارا دل انتہائی پاکی جا رہے. وہ قلو بہن عجیب جملہ، اور ان کا دل ازواج نبی کے دل میں بھی پاکیزگی رہے. یہ قرآن کہہ رہا، ہمیں بتا رہا وہ ازواج نبی ام المومنین ام المومنات کتنا بلند مقام، لیکن اسلام ان کے پردے کی اتنی تاکید کر رہا جو ہمارے یہاں دیکھ جاتی، جو ہمارے یہاں کے پردے کی، جو ہمارے یہاں بالکل اس پردے کو نظر انداز کیا گیا. ذرا سوچی، اور پھر یہ اس گناہ کو چھپانے کے عجیب عجیب قسم کے بہانے بنائے جاتے، رشتے داریاں نکالی جاتی، وہ بولے رشتے بنائے جاتے، اور مختلف قسم کے بہانے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ امر مومنین اور مومنات ہونے کے باوجود کتنی تم پہ پابندی عائد کی جا رہی، جن کے بارے میں کسی مسلمان کے ذہن کوئی بدگمان آ ہی نہیں سکتا، کوئی غلط خیال آ ہی نہیں سکتا. تو یہ عام عورتوں کے ساتھ یہ بے پردگی اور بے حیائی ایسے اسلام برداشت کرے گا؟ یہی وجہ اس سیرت علی کا جب ہم جائزہ لیتے تو ہمیں انتہائی نمایاں یہ مسئلہ نظر آتا کہ علی کے یہاں پردے کی پابندی اور پردے کی اہمیت کتنی بتائی جا رہی. اور اگر آپ دیکھیں تو پردے کی یہ اہمیت اور پابندی اس پیغام میں بھی علی نے دی جو ولادت کے بعد کا پہلا پیغام، جو عام اور محافل اور عام میلاد ہوتے اس کا خاص طریقہ ہوتا. لیکن آج سیرت رسول کے حوالے سے جب ہم 13 رجب سے گفتگو کر رہے تو کیوں نہ 92 تقریباً آج مکمل ہوئی ہے سیرت رسول، جو اب تک سیرت رسول میں ہمارا طریقہ کار رہا، آج ولادت علی کے جشن کی گفتگو میں بھی ہم اسی طریقہ کار کو برقرار رکھیں کہ بجائے اس کے بھی نقطے نکالے جائیں، وہ اچھی چیز ہے، احسان ایمان وقت میں آ جاتے ہیں، بجائے اس کے اشاروں ہدایوں اور مسجدہ مسبقہ عبارت استعمال کر کے آپ کو جوش دلایا جائے، جو میرا طریقہ کار ہمیشہ سے سیرت رسول تاریخ کا واقعہ ہی کیوں نہ پیش کر دیا جائے. تاریخ ولادت علی کے سلسلے میں کیا واقعات بیان کر رہی، اس لیے کہ بہت سی باتیں ہمارے یہاں ایام ادا کی مجالس اشاروں کی وجہ سے مختصر بیان کی جاتی ہے. ان مجالس میں تاریخ پڑھنے کی گنجائش تو نہیں ہوتی، فقط اشارہ کرنا ہوتا تو صرف تاریخ کا واقعہ. آج کی رات کا حق ہم پر سب سے بڑا حق، ساتھ ساتھ جو ہمارا یہاں کا موضوع ہے تاریخ، ان دو کو برقرار رکھتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائی جا رہی. لیکن جو ولادت علی کا تذکرہ ہو گیا تو اس سے پہلے کی گفتگو آگے بڑھے، ایک مرتبہ بابا سے بلند درود بھیجے محمد والا. اب تاریخ، پہلے تو تاریخ سے دو چھوٹی چھوٹی حقیقتیں. پچھلی تقریر میں آپ نے سنا فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد کی انتقال کی گفتگو میں ایک جملہ گیا تھا علی کی ولادت سے پہلے، ذرا تعارف تو ہو جائے کہ خاندان علی کون سا خاندان؟ فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، ہاشم کی پوتی، جناب ہاشم، خاندان نبی ہاشم، جناب ہاشم کے دو بیٹے، بیٹے تو چار تھے، مگر اس وقت کی مناسبت سے دو بیٹوں کا تذکرہ ہو رہا. ایک ہے عبد المطلب رسول کے دادا، اور ایک ہے اسد جناب فاطمہ بنت اسد کے والد یعنی مولا پیر لانا. اب عبد المطلب اور اس کے سوتیلے بھائی اسد، ہاشم خاندان بنی ہاشم کے جدے والا جن سے ہاشمی خاندان چلا، بنی ہاشم کا قبیلہ بنا، ان کی چار اولادیں ہیں، چار بیٹے ہیں لیکن سب کی مائیں الگ الگ، یعنی چار شادیاں. عبد المطلب مدینہ کی شہزادی تھی جن سے ہاشم کی شادی ہوئی، ان کے بیٹے. دوسری بیوی کے بیٹے اسد، جناب عبد المطلب کے یہاں بھی دس بیٹے ہوئے، کئی بیٹیاں. جب ابو طالب شادی کے قابل ہوئے تو عبد المطلب نے، جیسے عام طور پہ خاندان کے بزرگوں کا طریقہ ہوتا، عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کی، اپنے بھائی کی بیٹی کا انتخاب کیا، اپنی بھتیجی کا کہ میرے بھائی اسد، اسد کی بیٹی فاطمہ، یہ ابو طالب کے لیے بہترین رشتہ. اور جو پہلی بات آتی کہ یہ پہلا رشتہ ہوا ایسا کہ جس کے اندر شوہر بھی بنی ہاشم کا اور بیوی بھی بنی ہاشم کی. تو فاطمہ بنت اسد عبد المطلب کی بہو بن کے جناب ابو طالب کے گھر پہ تشریف لائے، جو عبد المطلب کی بہو بھی ہے اور عبد المطلب کی بھتیجی بھی. عبد المطلب فاطمہ بنت اسد کی حضور بھی ہے اور سگے چچا بھی. اب یہ فاطمہ بنت اسد پیغمبر اسلام ہے، ان کے جنازے میں جو ان کا قصیدہ پڑھا وہ یہ بتانے کے لیے کافی، یہ فاطمہ بنت اسد اللہ کے رسول کی نگاہ میں کتنی بلند، یہ جو کہ گزشتہ تقریر میں آ گئے تھے، کیونکہ سیرت رسول کی گزشتہ تقریر فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے حالات کو سمیٹے ہوئے تھے، اور اسی میں وہ جملہ بھی آ گیا تھا جسے دہرانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی کہ 13 رجب کی مناسبت سے جو پیغام آپ تک پہنچنا، اس میں یہ بات ذہن نشین ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے موقع پر جو دو نمایاں چیزیں آئیں، پیغمبر کا اپنی قمیض بطور کفن دینا، پیغمبر کا اپنی چچی کی قبر میں لیٹ کے کچھ دیر آرام کرنا، یہ جہاں دو فضیلتیں بنی بنت اسد جو دو فضیلتیں قرار پائیں، وہاں انہیں سے یہ بھی پتا چلا کہ فاطمہ بنت اسد خوف خدا سے کتنا زیادہ تڑپنے اور گھبرانے والی خاتون تھی. کفن کے لیے قمیض بھی اس لیے مانگی کہ فاطمہ بنت اسد میدان قیامت کی عذاب سے ڈر رہی، جب خدا خود گناہگاروں کو بغیر لباس کے اٹھائے. اور پیغمبر نے قبر میں آرام بھی اس لیے کیا کہ بنت اسد بشارِ قبر کی عذاب سے ڈر رہی، جب مرنے والے کو قبر کی پہلی رات قبر کی دیواریں اپنے درمیان لے کے دباتی اور بشارِ عذاب دیتی. وہ محترم خاتون جو عبد المطلب کی بہو بنتی، جن کی ساری زندگی ہمارے سامنے، اور جنہوں نے پیغمبر کی ایسی خدمت کی کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ تم میری ماں نہ تھی، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گئے، لیکن مجھے ساری زندگی کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہوا. اس کے باوجود فشار قبر کا خوف، میدان قیامت کا خوف، دل کے اثر کے دل میں کتنا اندازہ کیا جا سکتا کہ علی کا وہ گھر آنا جس میں میرا مولا آنکھیں کھول کے زندگی گزار رہا. اگر کہ میں تو اس قسم کے جملے بھی نہیں دیتا، عقیدے کو تو چھوڑی، لیکن جملہ کے اعتبار سے بھی میں اس کا قائل نہیں کہ یہ کہا جائے کہ علی نے ایسے گھر میں تربیت پائی جہاں ایسے باپ اور ایسی ماں. علی ہمارے عقیدے کے مطابق عصمت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، معصوم پیدا ہوئے، جیسے ہی گھر میں تربیت پاتی علی علی ہو کہ تربیت کے محتاج نہیں. تربیت نے علی کو علی نہیں بنایا، اور پروردگار عالم نے علی کو علی بنایا، لیکن گھر کا ماحول وہ کہ جہاں بنت اسد جیسی محترم خاتون جو خدمت رسالت کی انتہا پر پہنچ کر پیغمبر کہتے کہ ماں اپنی بیٹے کی جتنی خدمت کر سکتی اس سے بڑھ کے میری خدمت میری چچی نے کی، اس خدمت رسالت کی عظمت پر پہنچنے کے باوجود بنت اسد عذاب خدا سے اتنا ڈرے، اتنا گھبرا ہے. پیغام ہمارے ہمیں اور آپ کو دیکھ کہ دیکھو اس تمام محبت اور عقیدت کے باوجود بہرحال عذاب خدا کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اور ابو طالب کا مزاج کو بتانے کی ضرورت نہیں، بہت ہی مشہور واقعہ سیرت رسول میں بھی آیا، سیرت مولا میں بھی میں نے پڑھا، اور اس کے حلال کے عنوان میں بھی میں پڑھتا رہتا ہوں کہ ابو طالب ان چند شخصیتوں میں سے ایک تھے جنہیں اسلام کے آنے سے پہلے اسلام کے تمام تر احکامات پہ عمل کرتے تھے. یہاں تک جو سب سے مشکل تھا مکے میں حکم, مکے کی ماحول میں سب سے مشکل حکم کیا تھا؟ شراب سے بچنا مشکل تھا لیکن سب سے مشکل نہیں تھا. پھر بھی ہمیں ہارڈ کا ساتھیوں کے نام مل جاتے ہیں جو اعلان رسالت سے پہلے ہی شراب نہیں پیتے. مردار سے بچنا مشکل تھا لیکن خاندان بنی ہاشم کے لیے پھر بھی اتنا مشکل تھا. نماز اور روزہ اتنا مشکل نہ, لیکن سب سے مشکل مکے کے ماحول میں تھا رزق حلال اور رزق حرام کا مسئلہ. اس لیے کہ آپ تصور ہی نہیں ہے کہ حرام چاہے حلال کیا, کوئی فطری نہیں ہے, کوئی شریعت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اور اس بات کی نمازیں اتنا مشکل نہیں, بڑی مشکل چیز, مگر پھر بھی اتنی مشکل عبادت نہیں, کیونکہ نماز آپ اپنے گھر میں پڑھتے, روزہ آپ اپنے گھر میں رکھتے, لیکن کاروبار کرنا, ڈیلنگ کرنا, لوگوں سے لین دین کرنا, لوگوں کے گھر آنا جانا, ہر قسم کی حرام و حلال چیزیں نہیں کی آتی. ابو طالب کی جو نمایاں ترین خصوصیت کہ نہ صرف یہ کہ ابو طالب نے ہمیشہ اس رزق حرام و حلال کے مسئلے کی پابندی کی, بلکہ اعلان رسالت سے پہلے شراب کے خلاف کچھ آوازیں ہیں جاہلیت, زنا کے خلاف کچھ آوازیں ہیں زمانے جاہلیت, بتوں کے خلاف کچھ آوازیں ہیں زمانے جاہلیت, رزق حرام کے خلاف صرف ایک آواز ہم کو ملی ہے زمانے جاہلیت, اور وہ ابو طالب کی آواز ہے. وہ جو موقع ملا ابو طالب کو کہ جب خانہ کعبہ علی کی ولادت سے کچھ پہلے خانہ کعبہ میں آگ لگی, اور وہ آگ بھی ایسا لگ رہا جس نے لگائی تو لگائی, مگر پروردگار عالم انہی مواقع کو اپنی حکمت اور مسائل آنے والے واقعات کے لیے استعمال کرتا. علی کی یہ فضیلت دنیا کے سامنے پیش ہونے والی ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہو, لیکن یہ فضیلت مکمل طور پر اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ خانہ کعبہ چاروں طرف سے بچ نہ ہو. اگر خانہ کعبہ کھلا رہا تو کہنے والے یہ کہہ سکتے کہ علی فاطمہ بنت اسد اپنی خوشی سے خانہ کعبہ میں گئی, پروردگار نے ان کو نہیں بلایا, فاطمہ بنت اسد اپنی خوشی سے گئی. تو علی کی ولادت سے چند مہینے پہلے خدا ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ خدا نے خانہ کعبہ کو بند کروا دیا. اب وہ واقعہ کیا تھا کہ جب تک میرے مولا کی ولادت نہیں ہوئی, دیکھیے ولادت ہوئی علی کی تنسیق عام الفیل اسی سال تیس عام الفیل کے شروع, رجب کا مہینہ ولادت علی کا مہینہ, ابتدائی سال ایک عورت خانہ کعبہ لوبان یا اگر سلجا رہی, خانہ کعبہ اس زمانے میں لکڑی کا بنا ہو, پردے پڑے تھے, پردے نے ہاتھ پکڑی, پردے سے لکڑی میں آ جائے گی, خانہ کعبہ تیزی کے ساتھ چل اٹھا. اس وقت کا خانہ خدا میں دو دروازے تھے, ایک اندر داخل ہونے کا, دوسرا باہر نکل جانے کا, اور خانہ کعبہ کے دونوں دروازے بغیر دیوار کے تھے, کھلے ہوئے دروازے. تو اس کے اندر بند نہیں ہے کہ رات کو بند کر دیا جائے, چوبیس گھنٹے جس طرح مسجد کی محرابیں ہوتی چوبیس گھنٹے وہ کھلا رہتا تھا. اور اس وقت کا خانہ کعبہ بالکل زمین کے برابر تھا. یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے. اب جس عورت نے آگ لگائی, اس نے آگ لگائی یا خود آگ لگ گئی یہ نہیں معلوم, باہر آگ لگ گئی, آگ لگائی تو نہیں ہوگی, آگ لگ گئی, خانہ کعبہ چل گئے. اب قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنانا چاہا. جب دوبارہ بنانا چاہا تو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر بہرحال پورے قریش میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا, اور ایک شہرت کا ذریعہ آ گیا قریش کے پاس کہ بھائی یہ خبر پورے عرب میں پھیلا, ہماری عزت اور بڑھ جائے گی. قریش کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ بنا, اب تک کا جو خانہ کعبہ ہے وہ تو ابراہیم کو بنا چلا رہا, اب قریش اس کے اندر اپنا دخل دینا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال بلڈنگ اپنے نام کی ذرا سی تختی لگانے کے لیے لوگ آپ کو دینے کو تیار ہو جاتے, گزاریے کہ وہ پورا خانہ کعبہ ہم بنائیں. اس لیے قریش نے طرف بہت ہی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا اور ایک بہت بڑی رقم جمع کر لی. لیکن اب تاریخ یہ دیکھتے ہیں, میں واقعی کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, میرا موضوع علی, لیکن علی کے فضائل کو سمجھانے کے مجھے ابو طالب سے یہ واقعہ پیش کرنا پڑ رہا کہ تاریخ کہتی کہ اب جب یہ خانہ کعبہ بن رہا تو قریش نے جان بوجھ کے ابو طالب کو اس پورے منصوبے سے باہر رکھا کہ اگر ابو طالب نے اس میں حصہ لیا تو ابو طالب ہی کا نام ہو جائے گا, ہم سب کو لوگ بھول جائیں. چنانچہ ابو طالب کو تو آنے ہی نہ دو, پیسے بھی جمع ہو گئے, انتظام بھی ہو گئے. اب اس کے بعد خانہ کعبہ یہ عیون الموجزہ تھا, کنوز الموجزہ, ہمارے متقدمین علماء میں بالکل یہ جو دوسری کی ہم اثر کو علماء ہیں جن کی یہ کتاب, اس میں بھی یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ. اب جب یہ ساری تیاری مکمل ہو گئی، احساس ہو خانہ کعبہ کی بنیادیں کھود دی گئی اور یہ طے پایا کہ کل صبح نیچے رستے خانہ کعبہ کو بنانا شروع کریں گے، اگلے دن جیسے ہی پہلی کی کرنے کا موقع آتا ویسے ہی ایک مرتبہ یہ دیکھ کے لوگ گھبرا گیا تھا بھاگ گئے کہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کا خدا معلوم کہاں سے مشتہا چلتا ہوا نظر آ رہا اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ بنیادوں میں گردش کر رہا کہ ایک عید کہیں پہ رکھنے کا موقع نہیں، اشتہا سانپ بھی نہیں اشتہا. اب یہ جو منظر دیکھا سب گھبرا کے پیچھے ہٹ، جو کچھ طریقے عربوں کے پاس تھے، بہرحال صحرائی علاقے میں سانپ زیادہ نکلتے، اشتہا اس سے پہلے نظر نہیں آیا تھا. ایک ہی اشتہا تھا جو بعض علماء کہتے کہ مکے کے باہر کی پہاڑیوں میں تھا، بہرحال اور کوئی اشتہا اس طرح سے شہر میں نظر نہیں آیا. جیسے جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا اشتہے کو پکڑنے اور ہٹانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ اشتہا روز بروز ایسا لگ رہا ہے کہ طاقتور ہوتا جا رہا. اب تو قریش عجیب مصیبت میں پھنس گیا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ نیا خانہ کعبہ ہمارے نام سے بنے گی تو ہمیں اتنی شہرت ہو، یہاں اشتہے نے تو مسئلہ پیدا کر دیا، نیا خانہ کعبہ کیا بنے، پرانا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اب تو قریب بھی نہیں آ سکتے، کھدا ہوا پڑا ہے خانہ کعبہ. اور لوگوں کی عادت تو بتا رہی ہے قریش کہ دو چار سال اگر یہاں ہنستے نہیں آئے خانہ کعبہ تو ہے نہیں، پھر آنا ہی بھول جائیں گے، یہاں ہماری جو کمائی کا بہترین ذریعہ ہے ہمیشہ کے ہاتھ سے نکل جائے، اب کچھ کرنا چاہیے، کیا کیا جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر کسی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ چلو بھائی انہیں ابو طالب کے گھر جو ہر مشکل اور پریشانی کو دور کیا کرتے، جو کچھ بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے پہلے جا کے معافی مانگی اور اس کے بعد پھر ابو طالب کو لے کے آئے. تو پتا چلا کہ نہ علی اور نہ علی کا فلاں یہ کوئی صحیح بات نہیں تھی، ابو طالب کے زمانے سے یہ دستور چلا رہا کہ پہلے تو انہیں ابو طالب کو باہر نکل، لیکن جب مصیبت میں پھنسے تو اسی ابو طالب کے دروازے پہ جھک رہے، ایک مرتبہ ہائے یہ سارے کے سارے قریش ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، آئے ابو طالب سے مسئلہ پیش آ گیا. ابو طالب نے کہا چلو میرے ساتھ، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ اشتہا کیسا. جو گھبرا بھی رہے یار، جو آدمی عید لے کے آگے بڑھا وہ تو چھوٹا موٹا آدمی تو ہوگا نہیں، وہ تو سارے قریش کا سب سے بڑا سردار، پہلی عید کا رکھنا، وہ اشتہے کی شکل دیکھتے ہی اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا کہ دوبارہ آنے کو تیار نہیں ہو رہا. اور ابو طالب کہہ رہے کہ مجھے جا کے دکھاؤ کہ وہ اشتہا ہے کیسے، جن کی اتفاقا نکاح پڑ گئی ان کی بھی حالت ہو رہی، ابو طالب وہاں جانے کو تیار ہو رہے. قریش پریشان بھی ہیں حیران بھی، ان کو پتا ہی نہیں کہ ابو طالب اس کا بات ہے کہ جو گہوارے میں چل رہے اشتہار کو چھیڑے گا، ابو طالب کے لیے یہ اشتہار کیا مسئلہ میں چل رہا. آئے ایک مرتبہ ابو طالب، تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب نے اس اشتہار کو دیکھا، اطمینان سے دیکھا، غور سے دیکھا اور پلٹ کے ایک ہی جملہ تھا کہ اے قریش، یہ اشتہار یہاں سے کسی بھی صورت میں نہیں جائے گا، یہ یہی پہ رہے گا. اگر اس اشتہار کو یہاں سے بھیجنا ہے تو ایک ہی طریقہ. اب لوگ متوجہ ہوئے، لیکن تاریخ میں ہر چیز لکھی نہیں ہوتی، وہ چیزیں ہم اپنے ذہن سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ ابو طالب اب کوئی طریقہ بتائیں گے، رسیاں ڈالو یا ڈنڈی ڈالو یا اس طرح کا ہتھیار استعمال کرو. ابو طالب نے عجیب بات بتائی، کہا کہ جو پیسہ تم نے کھانے کا تھا تو بنانے کے لیے رکھا، کیا یہ سارا کا سارا حلال ہے؟ اگر اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا ہے تو یہ اشتہار کی جگہ سے نہیں جائے گا. یہ تو اشتہار تو یہاں سے بھیجنا، اس اشتہار کو یہاں سے بھیجنا تو پہلے استعمال تو بات کرو، اس لیے کہ خدا یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر کی تعمیر یہ ہم بھی حرام کر سکے. اب دیکھیے پروردگار عالم کی خواہش پتا چلے کہ پروردگار عالم اس کو یہ قبول ہے کہ میرا گھر خدا پڑا رہے، میرا گھر بغیر بنے پڑا رہے، خالی زمین پڑی رہے، یہ خدا کو پسند، یہ پسند نہیں ہے کہ اس نے حرام کا پیسہ لگا کے اسے بناؤ. مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، امام بارگاہ بھی امام کا گھر ہے، امام کا گھر اللہ کا گھر. خدا کی خواہش پتا چلے، ادھر سود سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، خوراک کر کے کمایا، اور اس کے بعد مسجد کو اتنا دیا، امام بارگاہ کو اتنا دیا، خدا مقام کو اتنا دیا، خدا کی خواہش پتا چل رہی، نہیں چاہیے عالیشان مسجد، نہیں چاہیے بہترین امام بارگاہ. خانہ کعبہ تک کے بارے میں خدا کہہ رہا کہ بنے ہی نہیں، خالی بڑا رہے وہ ٹھیک، حرام مال اس میں نہیں لگنا چاہیے. اور یہاں مومن کا طریقہ کار دیکھی کہ جتنا زیادہ حرام مال آتا اتنا ہی زیادہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگتا، نیکی کے کام ہی کے لیے حرام رہ گیا، جتنا حرام آ رہا کھانے کے لیے جا رہے، کبھی پانی پلایا جائے گا کبھی شربت. عام بیچارے پانی کی تبدیل لگائیں گے, جس کے پاس حرام کا پیسہ زیادہ وہ معلوم ہے شربت کی تبدیل لگائے گا. لوگ بھی تعریف کرتے جا رہے ہیں, ہاں ایسے لوگ بھی یہ جو سارا کا سارا مال حلال استعمال کرتے ہیں ان کا حاضر ہے خدا کے یہاں بہت. لیکن ایک عام کا مثال دیکھنے میں آ رہا, علی کا باپ ابو طالب یہ بتا رہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر جو بھی تحفہ اللہ کے لیے بھیجا جاتا ہے اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے. سارے مال حرام کو اٹھاؤ, اس کے بعد جو حلال بچے اس سے کھانے کا پاپا بنانا. آج تک تاریخ لکھ رہی کہ جب یہ حرام پیسہ اٹھ گیا تو حلال پیسہ کم پڑ گیا, کھانے کعبہ پورا نہیں بنا, ادھورا بنا. آج کی جو کھانے کعبہ ہے یہ پورا نہیں ہے, یہ ادھورا. اس کا ایک حصہ باہر رہ گئے موجودہ کھانے کعبہ, لیکن پیسے بناتے قریش کے پاس پیسے نہیں. یعنی خدا کی نزدیک آج تک کھانے کعبہ ادھورا بنا رہے, یہ خدا کو گوارا اور قبول ہے. حرام حال کا دھوکا خدا کو پسند نہیں ہے. جیسے ہی ابو طالب کی بات میں عمل ہوا اور اس ڈونیشن میں سے حرام نکال لیا گیا, اب ابو طالب نے کہا کہ چلو خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. لوگوں نے کہا مگر وہ اشتہار کی آوازیں تو اب تک آ رہی. تو کہا لاؤ عید, میں عید کرتا ہوں, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. ایک مرتبہ عید لے کے ابو طالب آگے بڑھے. اب روایت میں یہ کہ جس وقت ابو طالب آگے بڑھے, اب پہلی عید لے کے بنیادوں میں اترنا چاہتے ہیں, اور اس کی موقع پر آسمان کے ایک شاہی بخار ایگل جب اتارو اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے ہوتا مارا خانہ کعبہ کی بنیادوں میں سے, اس طرح سے ہوتا مار کے اٹھا. اس اشتہے کو اپنے پنجوں میں دبا کے واپس لے گیا. خانہ کعبہ کی بنیاد سے پہلی ہی ابو طالب کے ہاتھ سے رکھی گئی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آخری عید کس نے رکھی, وہ پیغمبر اسلام نے رکھی. حضرت اسود کا جو واقعہ کھڑا ہوا تھا تو پہلی عید ابو طالب رکھ رہے, اور یہی پہلی عید ابو طالب نے رکھی تو وہ بابا بنا. اس بابے میں آج کی رات بنت اسد اللہ کی بیمار بن کے جانے والی ہے. یہ پہلی عید ابو طالب رکھ رہے. اب یہاں پر ایک بات اور آ گئی, یہ بہت ہی معتبر روایتوں میں نہیں ہے لیکن مشہور بات, اس لیے میں پڑھے دے رہا ہوں. یہ جس وقت ابو طالب عید کر رہے تو ابو طالب نے اس وقت ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کی, جو ہر مومن بہرحال بسم اللہ پڑھ کے عید رکھے. ابو طالب نے تعریف سبحان اللہ بھی کہا, الحمد للہ بھی کہا, اللہ اکبر بھی کہا. بسم اللہ کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر, اور یہ عید رکھی. ہر آدمی جانتا ہے کہ تاریخ کی اگر بہت ہی معتبر کتاب سے یہ بات نہ دیا اور پھر ابو طالب نے جو عید رکھی ہو تو بغیر کوئی دعا پڑھے بغیر کوئی نام لیے تو نہیں رکھی ہو. سبحان اللہ ہے, الحمد للہ ہے, اللہ اکبر کہا اور یہ عید رکھی. بس اب اس کے بعد جو جملہ, وہ جملہ میرے مزاج سے مطابق تو نہیں رکھتا, لیکن صاحبان ایمان اگر غور کریں تو شاید اس جملے کا ادبی لطف محسوس ہو جائے. جو تسبیح پڑھتے ہیں ان کو پتا کہ تسبیح کے دانوں پہ سبحان اللہ ہوتا, الحمد للہ ہوتا, اللہ اکبر ہوتا. جب دانوں پہ یہ پڑھا جاتا تو دانوں کے بیچ میں امام بھی ہوتا, امام وہی نشانی کے جس سے پتہ چلتا. جب یہ سبحان اللہ کی باری ختم, الحمد للہ کی باری ختم, تو میں اکثر یہ جملہ کہہ دیتا کہ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی ہی ابو طالب نے رکھی اور سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھا تو گویا خانہ کعبہ کو تسبیح بنا دیا. جب خانہ کعبہ تسبیح بن گیا تو جب امام آئے گا تو تسبیح میں خود بخود اس کی جگہ پیدا ہوتی چلی جائے گی. ابو طالب نے خانہ خدا کی پہلی عید رکھی اور خانہ خدا کی ہر عید کو تسبیح کا تانا بنا دیا. خانہ خدا تیار, لیکن اب جو خانہ خدا تیار تو قریش نے اس کے اندر تین چار تبدیلیاں کر دی. پہلی تبدیلی یہ کہ پہلے دو دروازے تھے, ایک دروازہ تو بالکل دیوار بنا دیا, ختم ہو گیا دروازہ, ایک ہی دروازہ رہا. دوسری تبدیلی یہ کہ وہ جو ایک دروازہ رہا اس میں بھی وہ پٹ لگا دیا, دیوار لگا دیا, جو ہر صبح کھولے جاتے ہیں شام کو بند کر دیے جاتے ہیں. تو پہلے جو تھا کہ 24 گھنٹے خانہ کعبہ کھلا رہتا وہ نہ رہا. اور تیسری تبدیلی یہ کر خانہ کعبہ کا جو ایک ہی دروازہ تھا ایک کو بند کر دیا, جو ایک ہے اسے بھی زمین سے اتنا اونچا کر دیا کہ سیڑھی لگائے بغیر کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا. بہانہ یہی بنا کہ میں خانہ خدا میں آگ لگ گئی, چوری بھی اسی سال ہو گئی, آئندہ چوروں وغیرہ سے کعبے کو بچائیں اور رات کے اندھیرے میں عورتیں آئیں گی پھر اسی طرح لاپرواہی سے اچر اور ڈوبان اور ہاؤس جلائیں گی, خانہ کعبہ کو نقصان پہنچے گا. تو رات کو خانہ کعبہ بند رکھو اور چوروں سے بچانے کے لیے اس کے دروازے کو اتنا اونچا کر دو کہ کوئی آپ کے بغیر سیڑھی گر جائے. خیر یہ تبدیلیاں ہو, ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے جو خانہ کعبہ میں ہر وقت آنا جانا ممکن تھا، اب وہ ممکن نہ رہا، اور ایک ہی دروازہ تھا وہ دروازہ بند ہو گئے. اب اس کے بعد پیغمبر اسلام کے چچا جناب حقاق یہ کہتے کہ 12 رجب کا دن ختم ہوا، 13 رجب کی رات آئی. میرے کچھ دوست تجارتی دوست جناب عباس، ایک عباس میدان کربلا کے حوالے سے ہیں آپ اور مولا ہمارے، اور ایک پیغمبر اسلام کے چچا بھی ہیں حضرت عباس، اور یہ جو پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس، انہی کی نواز عباس علمدار کی بیوی جناب لبابا عباس علمدار کی زوجہ عبداللہ ابن عباس کی بیٹی، اور عبداللہ ابن عباس بیٹے ہیں جناب عباس، ان کی پوتی جناب عباس عباس علمدار کی زوجہ ان عباس کی پوتی. یہ جناب عباس کہہ رہے کہ میرے کچھ دوست آئے تھے مکے کے باہر، تو ہم لوگ حرم کے ذہن میں بیٹھے باتیں کر رہے. کچھ خاندان بنی ہاشم کے لوگ بھی تھے، کچھ خاندان عبد الرزاق کے لوگ بھی تھے. آدھی رات کا وقت تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ محل بنی ہاشم سے میری بھاوت فاطمہ بنت حسن آ رہی، جناب عباس بھائی ہیں ابو طالب کے، دیکھا کہ میری بھاوت فاطمہ بنت حسن آ رہی اور وہ دیجی کے ساتھ چلتی ہوئی خانہ خدا کے قریب آئی، اور خانہ کعبہ کی دیوار وہ دیوار جس میں پہلے دروازہ تھا لیکن جب نئی کنسٹرکشن ہوئی تو دروازہ ختم، اس دیوار کے قریب آتے کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا. جناب عباس تو کہتے کہ میں نے سنا کہ میری بھاوت فاطمہ بنت حسن کہہ رہی یا خدا میں تجھ پر تیرے تمام رسولوں اور نبیوں پر اور تیری جانب سے نازل کی گئی تمام کتابوں کی ایمان لاتی ایمان لائی بھی، اور میں اپنے دادا ابراہیم خلیل خدا ہی کے دین کے ثابت قدم اور واقف ہوں. اے میرے پروردگار، اس وقت مجھے جس کیفیت سے گزرنا پڑ رہا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے دادا ابراہیم خلیل کو، اس خانہ کعبہ کا جو کہ میرے دادا کے ہاتھ سے بنا، اور اس بیٹے کا جو میرے شکم میں مجھ سے باتیں کرتا رہتا، میرے دل کو تسلی دیتا رہتا، اور مجھے پتا ہے کہ وہ تیری آیات میں سے ایک آیت، تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی، تجھے ان تینوں کا واسطہ دیتی، دادا ابراہیم کا جو خانہ کعبہ کو بنانے والے، خود اس خانہ خدا، اور اس بچے کا کہ جو میرے شکم میں مجھ سے گفتگو کرتا اور جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت. جناب عباس کہتے ہیں کہ بس اتنا کہا بنت حسن، اور میں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کی جگہ سے ہٹی، فاطمہ بنت حسن خانہ کعبہ میں تشریف لے گئی، دیوار کعبہ بند ہوئی. خود اب جناب عباس کہہ رہے ہیں، صرف میں تعریف پڑھ رہا کہ جیسے ہی یہ منظر دیکھا میری تو بھاوش اور میرے ساتھ بنی ہاشم کے بھی کچھ لوگ، ہم لوگ گھبرا کے کھڑے ہو. خانہ کعبہ کی اس دیوار کے قریب آئے کوئی کیا ماجرا ہوا؟ باقاعدہ راجی اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا، اور وہ بھی جو اچھی طرح پہچانتا بھی. ہم لوگ آج ایک گھبرا گئے، خانہ کعبہ کی دیوار کو اچھی طرح سے ٹٹول کے ہاتھ پھیر کے دیکھا، لیکن نہ کسی قسم کی نشانی نہ کوئی علامت، لیکن وہ بھی ایک میں نہیں، ایک آدمی ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا. اتنا سارے لوگ جن میں بنی ہاشم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو بنت حسن کو پہچانتے، باقی لوگ بنت حسن کو نہیں پہچانتے، لیکن خانہ کعبہ کی دیوار کو ہٹ کر دیکھا ہم بہت پریشان، اور جب کسی طرح بھی وہ دیوار کھل نہ کر تو ہم گھوم کے واپس خانہ کعبہ کے سامنے آئے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ کھل لگا تھا، جس کے پاس چابی تھی اسے بلا کے لایا، ساری رات گزر گئی وہ بیچارہ بھی لگا رہا، لیکن کھل نہ کھلنا تھا نہ کھل کے دیا. اب تو ہماری پریشانی بڑھتی چلی گئی. یہ جناب عباس کی روایت میں بیان کر رہا جسے شیخ عباس قمی نے منتہی الاحوال مولانا کائنات کے حالات سے نقل کیا. اب جناب عباس کہتے ہیں کہ جس وقت صبح ہو اور سرداران قریش آنے لگے، سب نے دیکھا کہ آج خانہ کعبہ بند، شروع میں تو غصہ ہے اس لیے کہ سرداروں کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کھل جاتا ہے، کسی کو جانے نہیں دیا جاتا، مگر خانہ کعبہ کھل جاتا سب ایک مرتبہ پہلے غصے کے عالم میں، لیکن جیسے جیسے اطلاع بھی سب پریشان ہوتے چلے گئے کہ یہ کیا ہو رہا. یہاں تک کہ اب اس سے جو کچھ بھی فضائل کی نکات نکل رہی وہ تو سب آپ کے ذہنوں میں ہو سکے، لیکن یہاں تک کہ جناب عباس کہتے ہیں کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے مکے کی ساری گلیوں بازاروں اور گھروں میں یہ اطلاع پہنچ گئی. شیخ عباس قمی نے یہ جملہ لکھا کہ حالت یہ ہوئی کہ 3 دن تک مکے کی بازاروں اور گلیوں اس واقعے کے علاوہ کوئی واقعہ زیر بحث نہیں آ رہا، گھر کی عورتیں تک 3 دن تک مسلسل اس بات کا چرچا ہوتا رہا کہ آخر خانہ خدا کو ہو کیا گیا، اور وہ فاطمہ بنت حسن کے خانہ خدا کے اندر ان کی کیا حالت ہوگی، وہاں چاروں طرف کے وقت نہ روشنی کا انتظام، نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ ہوا کا انتظام، بیچاری فاطمہ بنت حسن سے کیا گزر رہی ہو؟ مکے کی عورتیں یہی سوچ رہی ہے اور باقاعدہ اس پر بحث ہو رہی. 3 دن تک یہ واقعہ پورے مکے میں گردش کرتا رہا. یہی سے اکثر میں وہ جملہ کہتا کہ عجیب بات یہ ہے کہ سارا مکہ پریشان تھا، مگر کسی بھی تاریخ میں مجھے یہ نہیں ملا کہ ابو طالب پریشان ہوئے ہو یا ابو طالب یہاں پہ آئے. کیا ابو طالب نے عباس سے فرد سے یہ پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی ہے؟ کسی بھی روایت سے یہ واقعہ نہیں ملتا. اور میں اکثر یہاں پہ یہی کہتا کہ ابو طالب کا اطمینان خود ابو طالب کے ایمان کی کتنی بڑی دلیل اور ابو طالب کی حقانیت کا کتنا بڑا معجزہ. 3 دن گزر گئے اس حالت میں بنت حسن کی کوئی اطمینان کسی کو نہیں. چوتھا دن ایک مرتبہ، اچھا 3 دن جو گزرے تو اس طرح نہیں کہ لوگ گھر جا کے بیٹھ گئے، کھانے کھانا تو سب کا مسئلہ، صبح سے شام تک کھٹ کا کھٹ پہ لگا رہتا، لوگ آتے ہیں دوسرا گروہ آتا ہے جاتا ہے کھاتا ہے گروہ جاتا، یہ کھانے کھانا میں ہو کیا گیا؟ کھانے کھانا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. چوتھا دن کھانے کھانا کا دروازہ کھلا. اب یہ جو فاطمہ بنت حسن کے جملے یہ جو کہ بہت کم پڑھے جاتے ہیں اس لیے میں اس طرح یا جو چوتھا دن آیا، اس کا مطلب یہ کہ آج 12 بجے کی رات بنت حسن کھانے کھانا میں داخل، اور جب 3 دن گزر کے چوتھا دن آیا فاطمہ بنت حسن کھانے کھانا سے باہر. اس حالت ایک بچہ فاطمہ بنت حسن کی آغوش میں اور فاطمہ بنت حسن کھانے کھانا سے باہر آتے ہی کھڑے ہو کے تقریر کر رہی. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ خطبہ دیا فاطمہ بنت حسن، اس موقع پہ خطبہ دیا جا رہا شیخ عباس امین ملتحا مال، جس کا اردو ترجمہ حسن المقال کے نام سے ہو چکا. بنت حسن کا تقریباً پورا خطبہ نقل کیا. وہ ایک مرتبہ اپنی گود میں نامولود بچے کو لیے ہوئے اور اس کے بعد یہ رہی غیر مکے کے لوگوں، تم سب لوگ سنو کہ پروردگار عالم نے مجھے آسیہ پر جو فرعون کی بیوی اور مریم پر جو عیسیٰ کی ماں، ان دونوں پر مجھے اس وقت فضیلت عطا کی. ابھی جملے آپ سنی، ان دونوں پر مجھے فضیلت تھی. یہ جملہ خود بنت حسن کا جملہ بتا رہا کہ آسیہ کے حالات سے بھی اہل عرب واقف اور جناب مریم کا تذکرہ بھی اہل عرب میں ہوتا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ حالت جتنے بھی ہیں زیادہ تر ابراہیم کی اولاد میں. یہ سارے واقعات یہاں ہیں. بنت حسن کی تقریر یہ جملے بہت کم تاریخوں میں نظر آتے، لیکن آج پہلا ہی خطبہ دیا جا رہا ہے علی کے حوالے سے کہ اے مکے کے لوگوں سنو، اور اے مکے کی اور تو خاص کتاب کی سنو، مجھے آسیہ بنت مظاہر اور مریم بنت عمران پر پروردگار عالم نے فضیلت دی، اس لیے کہ آسیہ وہاں پہ عبادت انجام دے دی کہ جہاں پہ عبادت انجام دینا جائز نہیں ہے سوائے مجبوری، یعنی فرعون کا گھر، دشمن خدا کا گھر، اپنے آپ کو خدا کہلانا رہا ہے اس کا گھر. ہر ایک کو یہ مسئلہ معلوم کہ عبادت جتنی بہتر جگہ ہو ثواب بڑھتا جاتا، دنیا کے عام جگہوں سے امام بارگاہ سے مسجد، مسجدوں سے وہ چار مسجدوں سے مسجد الحرام، مسجد الحرام سے خانہ کعبہ، ایک سلسلہ. تو دشمن خدا کا گھر یہ تو عبادت کے لیے بہترین جگہ، اور اسی لیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی یہ یہودی اور عیسائیوں کی عبادت کا اکثر علماء کہتے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کہتے کہ جائز ہے لیکن کراہیت کے ساتھ. لیکن جناب فاطمہ بنت حسن کی جملے سنے، مجھے آسیہ بنت مظاہر کی فضیلت تھی، اس لیے کہ آسیہ وہاں عبادت کر رہی جہاں عبادت کی اجازت ہی نہیں، جہاں عبادت صحیح نہیں سوائے مجبوری. بہرحال آسیہ کی عبادت صحیح ہے لیکن مجبوری کی جگہ. اور مجھے مریم بنت عمران کی فضیلت، اس لیے کہ مریم بنت عمران جب وہ وقت آیا مریم پر جو اس پر آیا تو عبادت گاہ سے نکال کے صحرا میں بھیجا گیا، اور وہاں پہ اگر جو خدا نے ہوتا بن چلیا، یہ روایت ہے، یہ حکم دیا، تو آیت ہے قرآن کی روایت کیا کہ مریم کو حکم دیا کہ جس طرف کے نیچے بیٹھی جس کی شاخ پر ہلاؤ تو ان کے تازہ میوے اور تازہ کھجورے نازل ہوں گی، یہ حکم دیا. لیکن قابل توجہ دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ عبادت خانے میں تھی، مریم کو وہاں سے نکال کے صحرا میں بھیجا گیا، بنت حسن گھر میں تھی وہاں سے بلا کے خانہ کعبہ میں رکھا گیا، یہ جملہ خود کہنے والی ہے ابھی بنت حسن. اور دوسری بات یہ کہ مریم کیونکہ تنہا، غذا کا انتظام ہوا لیکن کون سی غذا، وہی جو طرف ہے اس کے پھل یعنی اس کی کھجور. فاطمہ بنت حسن خود کہہ رہی کہ میں یا کوئی ذاکر یا عالم یا مجھ جیسا طالب علم فضائل یہ جملے نکال نہیں رہا واقع. بنت حسن کہہ رہی کہ سنو، مجھے مریم کے فضیلت تھی کہ وہ عبادت خانے میں تھی، وہاں سے ان کو صحرا میں بھیجا گیا اور کھجور عطا کیے گئے، لیکن وہی کھجور جس کا درخت وہاں پہ ہوگا اور مجھے پروردگار عالم میرے گھر سے اپنے گھر میں مہمان بنا کے بلایا, 3 دن تک مجھے وہاں رکھا اور میری مدد کے لیے قرآن جنت کو, جنت کی حوروں کو اور ان برگزیدہ خواتین کو یعنی حوا اور عاطیہ, کلثوم اور مریم, ان کو میری خدمت کے لیے بھیجا اور 3 دن تک میرے پروردگار نے جنت کے میوے اس خانہ خدا کے اندر میری باتیں مانگی تھی. مریم کو بھی معجزے سے کھجوریں ملی, مگر درخت اسی دنیا کا ہے, کھجوریں اسی دنیا کی ہے, جن سے حسد اپنی فضیلت بیان کر رہی کہ مجھے پروردگار عالم نے جو میوے دیے وہ فضیلت اور معجزہ یہ نہیں کہ دنیا کے بلکہ جنت سے مسلسل میرے لیے یہ میوے نازل ہوتے رہے. اور پھر جس وقت 3 دن گزر گئے اور میں اپنے اس بیٹے کو لے کے باہر آنے لگی تو میں نے چاروں طرف دیکھ کے کہا, اب یہاں 2 روایتیں مگر دونوں صحیح, چاروں طرف دیکھ کے کہا یہ پروردگار میں یہ بیٹا تو لے کے جا رہی مگر اس کا نام کیا رکھوں. تو ایک آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد, یعنی آواز خدا کی بارگاہ یا موسیٰ کی بھی آواز آ رہی یا بارگاہ الہی سے براہ راست بنت اسد سے بات چیت ہو رہی, یہ کوئی فرشتہ نہیں کہہ رہا, یہ خود پروردگار عالم اس خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی آواز کو پیدا کر رہا. اور یہ میں نے کیوں کہا, اس کے جملے اگلے جملے کہ اے فاطمہ بنت اسد تم جا رہی اور میں نے تمہیں وہ بیٹا دیا, ہر جگہ لفظ میں نے تمہیں وہ بیٹا دیا جو تمام دنیا کے بندوں پر میری حجت ہے. یہ وہ پہلا شخص ہوگا جو میرے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا, یہ وہ پہلا شخص ہوگا کہ جس میں ہاتھ سے وہ خود ٹوٹیں گے جو میرے گھر میں لا کے رکھ دیے گئے, اور یہ وہ پہلا شخص ہوگا, یہ وہ پہلا شخص ہوگا کہ جو میرے حبیب پر جو تمام انسانوں کے لیے میرا آخری رسول, اس پر ایمان لائے گا, اس کی تصدیق کرے گا, اس کے بعد اس کا ولی بنے گا. اور اے بنت اسد میرا نام سن کے علی اور اعلیٰ, تو میں اپنے نام سے اس کا نام علی بنا کے تمہیں دیتا ہوں, اس کا نام علی رکھنا. بس اتنی آواز آئی اور اے مکے کے مردوں اور عورتوں, جس کے بعد میں خانہ خدا سے باہر آ رہی, یہ سارے جملے فاطمہ بنت اسد کے ہیں. اگر لوگوں نے کم سنے تو بہرحال یہ خطبہ بار بار پڑھے جانے اور بار بار سنے جانے کے قابل ہے. اب فاطمہ بنت اسد باہر آتی, یہاں پر ایک ٹکڑا مزید اس روایت میں اضافہ ہوتا. بنت اسد یہ خطبہ نہیں ہے, علی کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہو, ابو طالب کو بھی یہ واقعہ بتایا ہو, لیکن وہ جو ابراہیم نے جملہ کہا تھا خدا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا, تو وہاں سے جواب آیا تھا کیا تمہیں ایمان نہیں. ابراہیم نے گھبرا کے کہا تھا پروردگار یطمئن پھل بھی, ایمان تو ہے مگر اگر میری آنکھوں کے سامنے یہ موجودہ ہو جائے تو اطمینان پھل ہو. اب فاطمہ بنت اسد کو تو پیغام خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا اور ان معنوں میں ملا کہ خود خدا نے کلام کیا کہ میں نے اپنے نام سے اس کا نام رکھا. ابو طالب کو پیغام مل گیا مگر ابو طالب کے دل میں بھی تو خیال آ گیا ہوگا کہ بیٹا میرا, اولاد میری, مجھے بھی اب خدا کی طرف سے اس بارے میں کوئی پیغام ملے. جناب شیخ عباس قمی فاطمہ بنت اسد کے خطبے کی فوراً بعد یہ جملے لکھتے کہ ابو طالب نے ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ میرا بیٹا مجھے دو, اپنی آغوش میں لی اور گھر سے چلی. فاطمہ بنت اسد بھی اس شوہر کے ساتھ ہو گئی اور یہ دونوں مکے سے باہر نکلا. شوہر اور بیوی سب سے پیارا رجب کے واقعات ہیں لیکن کتنے کم پڑھے جاتے. شوہر اور بیوی دونوں مکے سے باہر نکلا اور جو مکے کے باہر کی پہاڑیاں اس پہ ابو طالب کھڑے ہو گئے. روایت یہ ہے کہ یہ بالکل صبح کا وقت, چوتھے دن کی صبح فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر وہ 4-5 جملوں کا خطبہ دیا گھر میں آئی اور ابو طالب کا گھر مکے کے آخری گھروں میں سرحد پر ہے. چنانچہ وہاں سے آپ 2 منٹ چلے مکے کے باہر پہنچ جائیں گے. ابو طالب بنت اسد کو لے کے باہر آئے, ابھی تک سورج نہیں نکلا, اندھیرا تو ہے, یہ نکل بھی آیا ہوگا تو بادل ہے. ایک مرتبہ ابو طالب نے اپنے اسی بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, پرور دکھارا بس میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس بیٹے کا نام کیا رکھوں. ابو طالب خدا سے براہ راست بات کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے وہ دنیا جو کہتی کہ ماذا اللہ ثم ماذا اللہ, ابو طالب نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا. بات صحیح بھی, ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا, کلمہ وہ پڑھتا کہ جو پہلے کافر ہو اس کے بعد جو مسلمان ہونا چاہے تو کلمہ پڑھے گا, اور جو شروع ہی سے اسلام پر ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت بھی کیا. اور اس کے علاوہ بھی ایک بات ذہن میں رکھی, کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ ابو طالب نے تو کبھی کلمہ نہیں پڑھا, لیکن جو لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے ان کو کیا جواب دیا جائے. ابو طالب نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا, میں نے کبھی پڑھا ہوگا, اس لیے کہ وہ کرنے سے بھی زیادہ ضروری کام میں مشغول تھے. کیا اگر اس کا خیرانہ تھا پوچھا اس سے زیادہ کیا ضروری کام کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں پڑھا اس سے زیادہ ضروری کام کر رہے کلمہ پڑھوا رہے ہیں. اگر ابو طالب نہ ہوتے تو پیغمبر کے نام پر کلمہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. کلمہ پڑھنا کیا مسئلہ؟ وہ کلمہ پڑھوانے میں مشغول ہے. اب طالب بتاتی کہ 13 رجب کے بعد جو چوتھا دن آیا ابو طالب آغوش نہ موجود کو لے کے مکے کے باہر پہنچے. خدا بندہ تو بتا کے میں اس پر کیا کام رکھوں. تو بس ایک مرتبہ آسمان سے کوئی چیز جس طرح سے کبھی بادل نیچے آتا بادلوں کی مانند کوئی چیز نیچے آتی نظر آئی. اندھیرا بہت زیادہ آپ کو طالب آگے بڑھے اس چیز کو اٹھا جس طرح علی کو آغوش میں لیا اس کو بھی آغوش میں لیا. فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کھڑا گھر آئے تو گھر آ کے دیکھا کہ وہ ایک تختی اور اس تختی پر وہی دو شعر لکھے جو ابو طالب نے ابھی ابھی پہاڑیوں میں سنے. جس وقت ابو طالب نے کہا خدا بندہ کیا نام رکھوں تو اس وقت بلکہ ابو طالب کے جملے بھی یا رب سل حساس سیجا ارے وہ پروردگار جو اندھیروں کا رب بھی کیونکہ اس وقت اندھیرا ول بہر المختلف اور روشن جان کا پروردگار بھی مجھے بتا کہ میں اس بیٹے کا کیا نام رکھوں. یہ دو شعر ابو طالب نے پڑھے اس وقت آسمان سے یہ تختی گری جو نظر بھی نہیں آ رہی تھی کہ تختی اور اسے لے کے ابو طالب ٹھہرا. جس وقت تختی اٹھا رہے اس وقت دو شعر اور سنائی تھی دو شعر لیکن دو شعر اور کا کیا مطلب دو ہی شعر سنائی تھی خوب کما بل والا جی سچی خدا نے تم دونوں کو لگایا آیا ابو طالب و بنت اسد تم دونوں کو مخصوص کیا بل والا جی سچی ایک والا جی سچی سے وہ ظاہر منتظر رضی جو بات ہے پاکیزہ ہے پسندیدہ اور اس کے بعد قاسم ہوں من شام جن علی اس کا نام خدا نے علی رکھا اور علی نسبت من علی اور خدا نے یہ نام اپنے نام سے نکالا کہ خدا جتنا بلند اتنا ہی بلند نام اپنے اس بندے کے لیے علی کے لیے دیا ہے. جب تختی لے گیا ابو طالب گھر میں آیا وہاں روشنی اس پر یہی دو شعر لکھے شیخ عباس کی امی کہتے کہ جناب ابو طالب نے یہ تختی خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دی. یہ بہت کم پڑھا جاتا کہ علی کے نام کی تختی خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگی اور طویل عرصے تک رہی یہاں تک کہ حشام ابن عبد الملک کا زمانہ آیا. حشام ابن عبد الملک اس واقعے کی کتنے عرصے بعد کی بات تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے اس کے زمانے میں حشام نے اس تختی کو اتروایا لیکن تقریباً 100 سال تک ولادت علی کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار وہ تختی لگی رہی جو آسمان سے نازل ہوئی اور جس میں علی کا نام بھی موجود تھا اور وہ دو شیر بھی پروردگار عالم کی بارگاہ سے لکھے ہوئے تھے. بس اس کے بعد صرف ایک بات اور یہ گفتگو آپ کی ختم. وہ آخری جملے میں رہیے یہ جو واقعہ یہ بھی بڑا مشہور واقعہ لیکن پتا نہیں کیوں اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے بہت بڑے مجموعوں میں پڑھنا. بہرحال سنیے آپ اس لیے کہ یہ واقعہ بہرحال ہماری تاریخوں میں ہے بیان ہونا چاہیے. اور کسی نے جب میں نے ایک بار پڑھا تھا یہ واقعہ تو کسی نے حوالہ مانگا تھا حوالے کی اسٹیک پہ لیکن عربی کتابوں کے حوالے دیے جائیں تو لوگوں کے لیے بیکار. سنا کہ میں اردو کتاب کا حوالہ دے دوں جو سرکاری مطالعے سے میرے گزرا حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ سیرت چہارہ معصومین کے عنوان پر بصورت محافل مجالس جو کتاب لکھی اس کتاب میں بھی مولا کے حالات میں یہ واقعہ کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد واپس گھر ہے تختی نام یہ مسئلہ تو ختم. اب روایت یہ رسم و رواج آج کی ہماری پوری تقریر بلکہ پوری نہ صحیح تو آدھی سے زیادہ تقریر رسم و رواج کے بارے میں مکے کا ایک رسم و رواج ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں انڈیا میں بھی بچے کی ولادت کے بعد کئی رسمیں ہوتی. مکے کا ایک رواج یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا اسے مکے کی پہاڑیوں میں جو کشتہ جس کا نام ہی معیار الولد ہے یعنی بچے کا معیار بچے کی چھانبین کا معیار اس غار میں لے جاتے اور وہاں اس کے سامنے اس کشتہ کے سامنے بچے کو رکھ دیتے. اگر بچہ بچہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حلال پیدا اور اگر بچہ نہ بچ سکے تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ولد حلال یہ ولد حلال نہیں. اور اس کے بعد یہ جملہ کو اشتہا تو ختم ہو گیا جملہ اس کے بعد سالوں تک عرب میں محاورے کے طور پہ رہا نہیں صاحب بھی ولد حلال. خیر یہ ایک طریقہ دستور ہمارے یہاں چلا چھٹی گود بڑھائی پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں خواتین زیادہ بہتر تقریر کر سکیں گی اس عنوان پر. لیکن عربوں کے اندر یہ ایک رواج کہ بچے کی ولادت کے بعد ہمیشہ اس طرح سے اسے لے جاتے ہیں غار کے قریب آج کے لیے ٹھیک ہے. روایت یہ ہے کہ لوگ آئے پہلے تو ابو طالب کے پاس، ابو طالب اور خاندان بن ہاشم کبھی اس سے حصہ نہیں لیتا، اشارہ دیا کہ جی ہم لے جائیں گے اگر آپ تیار نہیں، کر لے جاؤ لے گئے بچے کو، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ میں بہت ہی متانت کے ساتھ یہ واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں اسی باتوں کو اگر ذرا مزے لے کے پڑھا جائے تو عجیب و غریب یہ فضائل پہ رکتا بن جاتا، لیکن میں صرف تاریخ کو تاریخ کے انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ لے کے گئے ایک علی کو، جس کا نام آسمان سے نازل ہوا، جس کا نام خانہ کعبہ کی دیواروں سے ظاہر ہو، جس کا نام خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لکھا دے گئے۔ دیکھیے علی کا خانہ کعبہ بھی کتنا بڑا حق ہو چکا۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ بچے اس بچے کو اٹھا کے لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوتے پیچھے واپس آ رہے ہیں، یہ تاریخ ہے۔ بس پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کیا بات؟ اب پیغمبر اسلام بھی اس وقت جناب ابو طالب کے گھر میں تھے، کیونکہ اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ پیغمبر کی حدیث بن گیا۔ ابو طالب تو خاموش ہے، پیغمبر نے پوچھا کیا بات؟ یہ تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے روتے پیٹنے کیوں آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ محمد غضب ہو گیا، اس بچے نے تو ہمیں ایک نعمت سے محروم کر دیا، کیا ہوا کیا؟ کہا کہ ہم نے اس بچے کو لے جا کے وہاں رکھا۔ عام طور پہ ایسا قریب آتا ہے بچے کا، جس دن سونگتا ہے ڈسنا چاہے تو ڈس لیتا ہے، ورنہ واپس چلا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کے اشتہا قریب آئی بچہ خود اشتہے کے قریب پہنچ گیا۔ اور بات کس دن کی ہے؟ تیسرا دن ہے، چوتھا دن بچہ خود اشتہے کے قریب پہنچ، اور ایک مرتبہ تلے اشتہ پہ جو چیرا تو ہوتا ہے اشتہے کی تو ٹکڑے ہو گئے۔ اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آج کے بعد ہمیں یہ اپنا معیار کیسے پتا چلے گا جو ہم نے معیار غلط بنایا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ اشتہا اس کے لیے چیرا گیا کہ پروردگار نے اس سے بڑا معیار الغلط تمہیں عطا کر دیا، آج کے بعد سے علی معیار غلط، جس کے دل میں علی کی محبت ہے سمجھ لو کہ وہ اس معیار پہ پورا اتر گیا، جس کے دل میں علی کا ذرا بھی دکھ نفرت کی دشمنی سمجھ لو کہ وہ اس معیار پہ پورا نہ اتر سکا۔ اس انداز سے ہمارے سامنے اپنے مولا کی ذات آئی۔ اب دیکھیے میں نے صرف 13 رجب سے متعلقہ واقعات پڑھے، لیکن خالی تاریخی واقعات بھی کتنے لمبے اور دلچسپ ہو گئے۔ تو اس افضل ترین موقع پر جب معیار غلط قرار دیا گیا علی کو دنیا کے، تو یہ حدیث بھی دوہرا دینا، اسی طرح علی کو معیار نجات کی قرار دیا گیا آخرت کے لیے، اور تیم الجنت و نار، جنت و جہنم کی تقسیم اس دنیا میں اگر حلال و غیر حلال کا فرق باقی علی کو بنایا تو اس دنیا میں جنت و جہنم کی تقسیم علی کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یہ تقسیم الجنت و نار ہے، جسے چاہے جنت میں بھیجے جسے چاہے جہنم میں بھیجے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کس طرح سے علی جنت کو تقسیم کریں گے، کس طرح سے تقسیم کریں گے؟ تو کہا اس طرح سے کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ہر آنے والے کو دیکھیں گے، کسی کو دیکھ کے جنت سے کہیں گے ہے جنت، دروازہ کھول دے ہاتھ علی یہ میرا ہے، اور کسی کو دیکھ کے جہنم سے کہیں گے کہ ہے جہنم اسے اپنی جانب پھینک لے ہاتھ الگ یہ تیرے لیے آ رہا، مرضی علی کی چلے گی، حکم علی کا چلے گا۔